أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة ترابي، كيران أمان، عائشة خالد، ماها أزر، سادية صلاح الدين، ياسمين بانو، رزوانا كمر، فريدة خان، فوزي عزيز، رئيس مصور، عليا قريشي، فاطمة محمدي، نيكت سوال، وحيدة قبرو، عليا أختر، نشار كوسر، نائلة قياني، نازيا خانم، فرانا، سنا أفرين، فرانا سلود، شاہینہ سوریہ، سطح فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قدریائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، اشیاء گلناس خان، نصرت بیگم، مریم طلال، سانیہ شہباز، فضا فرحان، روبیہ رضوان، عبیرہ شیراز، فوزیہ یعقوب، شہنا سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوسر، شاداب زبا، امبر اوہر، ہینا فرحج، آسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سیدہ سالیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، ماہلہ کا عابد، ام تبشیش، عروبہ استحسان، نازمہ بلین، رانی شہین، مچوی مہان، پینے سجاد، زبا سیدہ شبانہ، مجید سیدہ ملکہ، مدیخہ اقبال، سائمہ ازر. جی ابھی ماشاءاللہ جو لوگ ریگولر لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں، علم میں، ہر چیز میں برکت دے. اور میں ان لوگوں کو بھی بولوں گی جو ماشاءاللہ ہمارے جو ریپلے میں بھی ماشاءاللہ ریگولر لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی عمل میں اور وقت میں برکت دے. اور خاص کر جو ہمارے کچھ تھری اسٹوڈینٹس کا نام اس لیے اسپیشلی لینے لگی ہوں کہ انہوں نے 11th پارٹ سے پیچھے پہلے سے بھی ذرا انہوں نے مطلب سٹارٹ سے تو نہیں سٹارٹ کیا تھا، تو بعد میں سے اپنی انہوں نے ایڈمیشن کروایا تھا. تو ابھی ان لوگوں میں سے ایک واسیہ حسین ہے، ام تبشیش ہے اور رانی شاہین. یہ میں اس لیے نام لے رہی ہوں کہ بیچ میں سے کچھ لوگ جو رہ جاتے ہیں، آپ لوگ تو ماشاء اللہ ویسے ہی ایکسیلنٹ ہیں جو ریگولر لے رہے ہوں ریپلے میں اور اس میں بھی، ان لوگوں نے ماشاء اللہ جو ہم لوگ ان کو ریکارڈنگ سینڈ کرتے ہیں یہ ڈیلی کی کرتی ہیں، ان لوگوں نے ماشاء اللہ ساری کلاسز کمپلیٹ کر لی ہیں. ابھی ہماری 11th پارے کے بعد جتنا بھی ابھی یہ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں ریگولر لے رہے ہیں بیس پہ. تو مقصد بتانے کا یہ ہے جی واٹس ایپ گروپ کا مطلب یہ ہے، یہ ہم جو آپ کو ڈیلی ریکارڈنگ ہے نا، یہ پھر ان کو بھی ساتھ دے دی جاتی کہ وہاں پہ جو ہے نا پل ٹاک نہیں ہے، پل ٹاک جو ہے اور ویزا ایکو جو ہے نا سعودیا میں نہیں چلتا نا. اس لیے آپ امیرہ آپ اس میں ایڈ نہیں ہو؟ ہاں جی امیرہ ہو آپ ساتھ، دو ہماری کلاسز ہیں نا، دو گروپس ہیں اس میں ہیں. وہ مقصد صرف اسی وجہ سے بنایا گیا تھا کہ جن لوگوں کی اپروچ میں نہیں ہے نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے، تو ان کے لیے ہم نے یہ ایک سجیشن سسٹر ہمارا ہمارے اسحاق ہیں انیا صلی اللہ تعالیٰ جزائے خیر نے انہیں کا آئیڈیا تھا. تو ابھی بھی جو ہماری 2016 کی کلاس ہے وہ مکس ایل آر پہ بھی آ رہی ہے، جو لوگ اس میں بھی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. جس طرح آپ کے کچھ نئے لوگ ہیں ابھی بھی اس میں ہمیں سیکنڈ پارا سٹارٹ ہے، تو آپ ان لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر ٹاک پہ ویزا ایکو پہ نہیں لے سکتے، وہ مکس ایل آر پہ بھی لے سکتے اور ڈیلی ریکارڈنگ جو ہماری ہوتی ہے بیسس پہ وہ بھی ان کو ریکارڈنگ بھی دی جا سکتی ہے ساتھ میں. تو یہ ضرور آپ سب کیجیے گا، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ ابھی ہم اپنی تفصیل سٹارٹ کریں گے. تو کوشش کریں جتنا زیادہ اپنی طرف سے، جیسے استاد نے کل بتایا تھا کتاب و توحید کا، یہ باقی آپ نے خود پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں جو رہ جائے گا وہ کوشچن کبھی ختم نہیں ہوتے، ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کوشچن آپ کے ذہن میں بھی آئیں گے، وہ قرآن کے تھرو بھی حل ہوں گے. آج ان شاء اللہ ہم درود شریف کے مسائل کی بک سٹارٹ کریں گے اور لازمن پارٹیسپیٹ کیا کریں، جب چاہے کتاب و توحید جس طرح کلاس میں آپ اس میں کرتے ہیں نا، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا کریں. جو بھی بک کمپلیٹ ہوتی ہے ویسے بھی اس کے اندر بھی بتایا کریں، اس کو ایسے ہی لے جیسے، کیونکہ یہ قرآن اور پاٹھ کا حصہ ہے، ہمیں اسی لیے قرآن کی اتنی ڈیٹیل سے صحیح طریقے سے نا سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان شاء اللہ العزیز سورۃ الکہف آیت نمبر ہے 19 سے 44 تک، ان شاء اللہ 2 hours 35 minutes کی ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز اللہ خیر کرے، کوئی پرابلم نہ آئے نیٹ کی تو ہم ایک ہی اسٹریچ میں اس کو کمپلیٹ کریں گے، 12:45 تک جائے گی اللہ خیر کرے. تو ان شاء اللہ اس کے بعد 10 minutes کی ہم لوگ ریکیپ کے بعد بریک، پھر آپ کے بعد تجوید ہونا، آج ہم درود شریف کے مسائل کی نئی بک سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے ہر چیز ریڈی رکھیے گا کیونکہ آج تھوڑی لینتھی ہے، تو اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 151 آیت نمبر 19 سے 44 سورۃ الکہف لیسن نمبر 151 آیت نمبر 19-44 سورۃ الکہف لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کم لبستم کتنی مدت رہے تم قالو انہوں نے کہا لبسنا یومن او بعد یوم رہے ہم ایک دن یا کچھ حصہ یومن اس ایک دن کا قالو انہوں نے کہا ربکم اعلم پروردگار تمہارا خوب واقف ہے بما لبستم ساتھ اس کے جو رہے تم فبعثوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی کو بورقکم اپنا روپیہ دے کر ہاذہ یہ الی المدینہ شہر کی طرف فلینظر پس دیکھے وہ ایوہا کون سا ان میں سے از کا صاف ستھرا تعامن کھانا ہے فلیاتکم پس لے آئے تمہارے پاس برزقم منہ کھانا اس سے ولیتلطف اور چاہیے کہ نرمی سے کام کرے ولا یشعرن بکم احدا اور ہرگز نہ حال بیان کرے تمہارا کسی کو انہم بے شک وہ یظہروا اگر غلبہ پا جائیں علیکم تم پر یرجموکم سنسار کر دیں گے تم کو او یعیدوکم یا لوٹا دیں گے تم کو فی ملتہم اپنے دین میں ولن تفلحو اور ہرگز نہ فلاح پاؤ گے تم اذن ابدا اس وقت کبھی وکذالک اور اسی طرح آثرنا مطلع کیا ہم نے یعنی اطلاع دی علیہم ان پر لیعلمو تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق یہ کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ قیامت لا ریب فیہا نہیں کچھ شک اس میں اذ یتنازعون جب وہ جھگڑتے تھے بینہم آپس میں امرہم ان کے معاملے میں فقالوا ابنوا علیہم پس کہا انہوں نے بناؤ ان پر بنیانن ایک عمارت ربهم رب ان کا عالم بهم خوب واقف ہے ان سے،
خوب واقف ہے ان سے.
قال الذين غلبوا،
قال الذين غلبوا،
کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے،
کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے.
علی امرهم،
علی امرهم،
ان کے معاملے میں،
ان کے معاملے میں.
لنتفزن،
لنتفزن،
ہم ضرور بنائیں گے،
ہم ضرور بنائیں گے.
علیہم مسجدا،
علیہم مسجدا،
ان پر ایک مسجد،
ان پر ایک مسجد،
یعنی عبادت گاہ.
سیقولون،
اب وہ کہیں گے،
اور وہ کہیں گے.
ثلاثۃن،
ثلاثۃن،
تین تھے.
تین تھے.
رابعہم کلبہم،
رابعہم کلبہم،
چوتھا ان کا کتا،
چوتھا ان کا کتا.
ویقولون خمسۃ،
ویقولون خمسۃ،
اور کہیں گے پانچ تھے،
اور کہیں گے پانچ تھے.
سادسہم کلبہم،
سادسہم کلبہم،
چھٹا ان کا کتا تھا،
چھٹا ان کا کتا تھا.
رجمن بالغیب،
رجمن بالغیب،
پتھر پھینکتے ہیں بن دیکھے،
پتھر پھینکتے ہیں بن دیکھے،
یعنی صرف اندازوں سے باتیں کرتے ہیں، اٹکل کرتے ہیں. ویقولون،
ویقولون،
اور کہیں گے،
سب
اتن،
سب
سات تھے.
وسا
منہم کلبہم،
وسا منہم کلبہم،
اور آٹھواں ان کا کتا تھا،
اور آٹھواں ان کا کتا تھا.
قل ربی یعلم،
قل ربی یعلم،
کہہ دیں پروردگار میرا خوب جانتا ہے،
کہہ دیں پروردگار میرا خوب جانتا ہے.
بعدتہم،
بعدتہم،
گنتی ان کی،
گنتی ان کی.
ما یعلمہم،
ما یعلمہم،
نہیں جانتے ان کو،
نہیں جانتے ان کو.
الا قلیل،
الا قلیل،
مگر تھوڑے،
مگر تھوڑے.
فلا تماری فیہم،
فلا تماری فیہم،
پس مت جھگڑا کرو ان کے بارے میں،
پس مت جھگڑا کرو ان کے بارے میں.
الا مرا ان ظاہرا،
الا مرا ان ظاہرا،
مگر گفتگو کرنا سرسری،
مگر گفتگو کرنا سرسری.
ولا تستفتی،
ولا تستفتی،
اور نہ پوچھو،
اور نہ پوچھو.
فیہم،
فیہم،
ان کے بارے میں،
ان کے بارے میں.
منہم احدا،
منہم احدا،
ان میں سے کسی سے،
ان میں سے کسی سے.
ولا تقولن لشیء،
ولا تقولن لشیء،
اور ہرگز نہ کہنا کسی کام کے بارے میں،
اور ہرگز نہ کہنا کسی کام کے بارے میں.
انی فاعل ذلک غدا،
انی فاعل ذلک غدا،
کہ میں کروں گا یہ کام کل،
کہ میں کروں گا یہ کام کل.
الا ان یشاء اللہ،
الا ان یشاء اللہ،
مگر یہ کہ چاہے اللہ،
مگر یہ کہ چاہے اللہ.
واذکر ربک،
واذکر ربک،
اور یاد کرو اپنے رب کو،
اور یاد کرو اپنے رب کو.
اذا نسیتا،
اذا نسیتا،
جب تم بھول جاؤ،
جب تم بھول جاؤ.
وقل عسى،
وقل عسى،
اور کہہ دو کہ امید ہے،
اور کہہ دو کہ امید ہے.
ان یحدینی، کہ ہدایت دے مجھ کو،
ہدایت دے مجھ کو.
ربی،
ربی،
میرا رب،
میرا رب.
لیاقربا،
لیاقربا،
زیادہ قریب،
زیادہ قریب.
من ھذا رشدا،
من ھذا رشدا،
اس سے نیکی کی راہ کی،
اس سے نیکی کی راہ کی.
ولبسو،
ولبسو،
اور وہ رہے،
اور وہ رہے.
فی کہفہم،
فی کہفہم،
اپنے غار میں،
اپنے غار میں.
ثلاثمیۃن،
تین
سو،
تین سو.
سنینا،
سنینا،
سال،
سال.
وزدادو تسعا،
وزدادو تسعا،
اور ان کے اوپر مزید نو سال،
اور ان کے اوپر مزید نو سال.
کتنے ہو گئے؟ 309 سال. قل اللہ،
قل اللہ،
کہہ دو کہ اللہ،
کہہ دو کہ اللہ.
اعلم،
اعلم،
خوب جانتا ہے،
خوب جانتا ہے.
بما لبسو،
بما لبسو،
جتنی مدت وہ رہے،
جتنی مدت وہ رہے.
لہو غیب السماوات والارض،
لہو غیب السماوات والارض،
اسی کے پاس ہیں پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی،
اسی کے پاس ہیں پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی.
ابصر بہ،
ابصر بہ،
کیا خوب دیکھنے والا ہے،
کیا خوب دیکھنے والا ہے. واسمے،
اور کیا خوب سننے والا،
اور کیا خوب سننے والا.
ماں نہیں،
ماں نہیں.
لہم من دونہ،
لہم من دونہ،
ان کے لیے اس کے سوا،
ان کے لیے اس کے سوا.
کوئی کارساز ولا یشرک
اور
وہ نہیں شریک کرتا
فی حکمہ
احدا
اپنے حکم میں کسی کو
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ اور پڑھتے رہو جو وحی کی گئی آپ کی طرف من کتاب ربک اپنے رب کی کتاب کی لا مبدل نہیں کوئی بدلنے والا لکلماتہ اس کی باتوں کو ولن تجد اور نہیں تو پائے گا من دونہ
سوائے
اس کے
ملتحدا
پناہ کی جگہ
وَاصْبِرْ
نَفْسَكَ اور روکے رکھو اپنے آپ کو مَعَ الَّذِينَ ساتھ ان لوگوں کے جو
يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ
پکارتے ہیں اپنے رب کو
بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
صبح اور شام
یریدون جو چاہتے ہیں
وجہہ
اس کا چہرہ ولا تعدعیناک عنہم اور نہ پھریں آنکھیں تمہاری ان سے مطلب ان کو اگنور نہیں کرو تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تم طلبگار ہو جاؤ دنیا کی زندگی کی آرائش کی
وَلَا تُتِي
اور نہ کہنا مانو
من اغفلنا
اس شخص کا کہ غافل کیا ہم نے
قلبہ دل اس کا
عن ذکرنا
اپنی یاد سے
وَتَّبَعَ اور اس نے پیروی کی
ہواہو
اپنی خواہش کی وَكَانَ أَمْرُهُ اور ہے کام اس کا
فُرُطًا
حد سے بڑھا ہوا
وَقُلِ الْحَقُّ
اور کہہ دیں یہ حق ہے
مِن رَبِّكُمْ
تمہارے رب کی طرف سے فَمَن شَاءَ
پس جو کوئی چاہے
فَلْيُؤْمِن
پس چاہیے کہ ایمان لائے
وَمَن شَاءَ
اور جو کوئی چاہے
فَلْيَكْفُر
پس کفر کرے
اِنَّا أَعْتَدْنَا
بے شک تیار کی ہم نے
لِلظَّالِمِينَ نَارًا
ظالموں کے لیے آگ
احاط بہم
گھیر لیں گی ان کو
سُرَادِقُهَا
کناتیں اس کی
پتہ کنات کیا ہوتی ہے کبھی وہ دیکھے تمبو لگے ہوئے شادیوں میں جو لگتے ہیں بکسر میں رنگ برنگے کپڑے کے ہوتے ہیں ڈوریاں کہہ لیں
وَإِن يَسْتَغِيثُ
اور اگر وہ فریاد کریں گے
یُغَاثُ
ان کی فریاد پوری کی جائے گی
بِمَاءٍ
پانی سے
کَالْمُحْلِ
جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اسی طرح محل پیپ کو بھی کہتے ہیں یعنی پیپ ملے پانی سے
یشویل وجوہ
بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو
بِئْسَ الشَّرَابُ
برا ہے مشروب وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
بے شک جو لوگ ایمان لائے
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک،
اور عمل کیے نیک،
اننا
اننا
یقیناً ہم،
یقیناً ہم،
لا ندیو
لا ندیو
نہیں ضائع کرتے،
نہیں ضائع کرتے،
اجر من احسن عملا،
اجر من احسن عملا،
ثواب اس کا جو نیک عمل کرے،
ثواب نیک عمل کرے،
اولئک لہم ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے،
ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے،
جناتو
جناتو
باغات ہیں،
باغات ہیں،
عدنن
عدنن
ہمیشہ رہنے کے،
ہمیشہ رہنے کے،
تجری من تحتہم
تجری من تحتہم
بہتی ہیں نیچے ان کے،
بہتی ہیں نیچے ان کے،
نہریں
نہریں،
یحلون فیہا
یحلون فیہا
وہ پہنائے جائیں گے ان میں،
وہ پہنائے جائیں گے ان میں،
من اساویرا
من اساویرا
کنگن
کنگن،
من ذہب
من ذہب
سونے کے،
سونے کے،
ویلبسون ثیابا خضرا
ویلبسون ثیابا
خضرا اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے،
اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے،
من سندس
من سندس
باریک ریشم کے،
باریک ریشم کے،
سوچے کیسے لگیں گے، سلک گرین کلر کا اور اوپر گولڈ کے کنگن، اچھا لگتا نا سوچ کے، ہر ایک اپنے آپ کو سوچے آپ کیسی لگیں گے، اللہ اکبر، وہ استبرقین
اور موٹے ریشم کے، اور موٹے ریشم کے، متقین متقین
تکیے لگائے ہوئے،
تکیے لگائے ہوئے،
فیہا
فیہا
ان میں،
ان میں،
علی الارائک
علی الارائک
تختوں پر،
تختوں پر،
نعم الثواب
نعم الثواب
اچھا ہے بدلہ،
اچھا ہے بدلہ،
وحسنت مرتفقا
وحسنت مرتفقا
اور خوب ہے آرام گاہ،
اور خوب ہے آرام گاہ،
وضرب لہم
وضرب لہم
اور بیان کرو ان کے لیے،
اور بیان کرو ان کے لیے،
مثل الرجلینی
مثل الرجلینی
حال دو شخصوں کا،
حال دو شخصوں کا،
جعلنا
جعلنا
بنائے ہم نے،
بنائے ہم نے،
لیا حدیہما ان میں سے ایک کے لیے،
ان میں سے ایک کے لیے،
جنتینی
جنتینی
دو باغ،
دو باغ،
من اعناب
من اعناب
انگوروں کے،
انگوروں کے،
وحففناہما
وحففناہما
اور ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو،
اور ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو،
بنخل
بنخل
کھجوروں کے درختوں سے،
کھجوروں کے درختوں سے،
وجعلنا
وجعلنا
اور بنا دی ہم نے،
اور بنا دی ہم نے،
بینہما
بینہما
درمیان ان کے،
درمیان ان کے،
زرعا
زرعا
کھیتی،
کھیتی،
کل تل جنتینی
کل تل جنتینی
تھے دونوں باغ،
تھے دونوں باغ،
آتت اکلہا
آتت اکلہا
لاتے تھے پھل اپنا،
لاتے تھے پھل اپنا،
ولم تظلم منہ
ولم تظلم منہ
اور نہ کمی ہوتی اس میں،
اور نہ کمی ہوتی اس میں،
شیئا
شیئا
کچھ وفجرنا
وفجرنا
اور جاری کر دی ہم نے،
اور جاری کر دی ہم نے،
خلالہما نہرا
خلالہما نہرا
درمیان دونوں کے ایک نہر،
درمیان دونوں کے ایک نہر،
وکان لہو ثمر
وکان لہو ثمر
اور تھا اس کے لیے پھل،
اور تھا اس کے لیے پھل،
فقال لصاحبہ
فقال لصاحبہ
بس کہنے لگا اپنے ساتھی سے،
بس کہنے لگا اپنے ساتھی سے،
وہو یحاورہ
وہو یحاورہ
اور جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے،
اور جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے،
انا اکثر منکا
انا اکثر منکا
میں زیادہ ہوں تجھ سے،
میں زیادہ ہوں تجھ سے،
مالم وعز نفرا
مالم وعز نفرا
مال میں اور زیادہ باعزت لوگوں کے اعتبار سے،
مال میں اور زیادہ باعزت لوگوں کے اعتبار سے،
ودخل جنتہ
ودخل جنتہ
اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں،
اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں،
وہو ظالم لنفس
وہو ظالم لنفس
اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر،
اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر،
قال ما اظن
قال ما اظن
کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا،
کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا،
انت بید حاضی ابدا،
انت بید حاضی ابدا،
یہ کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی،
یہ کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی،
وما اظن الساعة قائمة،
وما اظن الساعة قائمة،
اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی،
اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی،
ولئن رددت،
ولئن رددت،
اور اگر میں لوٹایا گیا،
اور اگر میں لوٹایا گیا،
الی ربی،
الی ربی،
اپنے رب کی طرف،
اپنے رب کی طرف،
لاجدن خیرا منہا،
لاجدن خیرا منہا،
میں ضرور پاؤں گا بہتر اس سے،
میں ضرور پاؤں گا بہتر اس سے،
منقلبا،
منقلبا،
لوٹنے کی جگہ،
لوٹنے کی جگہ،
قال له،
قال له،
کہا اس سے،
کہا اس سے،
صاحبه،
صاحبه،
اس کے دوست نے،
اس کے دوست نے،
وهو يحاوره،
وهو يحاوره،
اور وہ باتیں کر رہا تھا اس سے،
اور وہ باتیں کر رہا تھا اس سے،
اکفرت،
اکفرت،
کیا تو کفر کرتا ہے،
کیا تو کفر کرتا ہے،
بالذی خلقک،
بالذی خلقک،
اس سے جس نے تجھے پیدا کیا،
اس سے جس نے تجھے پیدا کیا،
من تراب،
من تراب،
مٹی سے،
مٹی سے،
ثم من نطفہ،
ثم من نطفہ،
پھر نطفے سے،
پھر نطفے سے،
ثم سواک رجلا،
ثم سواک رجلا،
پھر پورا بنایا تجھے مرد،
پھر پورا بنایا تجھے مرد،
لیکن لیکن میں تو کہتا ہوں،
لیکن میں تو کہتا ہوں،
وہ اللہ ربی،
وہ اللہ ربی،
وہ اللہ میرا رب ہے،
وہ اللہ میرا رب ہے،
اور نہیں میں شریک کرتا،
اور نہیں میں شریک کرتا،
بربی،
بربی،
اپنے رب کے ساتھ،
اپنے رب کے ساتھ،
احدا،
احدا،
کسی کو،
کسی کو،
ولولا،
ولولا،
اور کیوں نہیں،
اور کیوں نہیں،
استخلت،
استخلت،
جب تو داخل ہوا،
جب تو داخل ہوا،
جنتکا،
جنتکا،
اپنے باغ میں،
اپنے باغ میں،
قلتا،
قلتا،
کہا تو نے،
کہا تو نے،
ما شاء اللہ،
ما شاء اللہ،
جو چاہے اللہ،
جو چاہے اللہ،
لا قوت الا باللہ،
لا قوت الا باللہ،
نہیں قوت مگر ساتھ اللہ کے،
نہیں قوت مگر ساتھ اللہ کے،
ان ترنی،
ان ترنی،
اگر تو دیکھتا ہے مجھے،
اگر تو دیکھتا ہے مجھے،
انا اقل منکا،
انا اقل منکا،
کہ میں کمتر ہوں تجھ سے،
کہ میں کمتر ہوں تجھ سے،
مالوں و ولدا،
مالوں و ولدا،
مال اور اولاد میں،
مال اور اولاد میں،
فعسا ربی،
فعسا ربی،
بس قریب ہے رب میرا،
بس قریب ہے رب میرا،
ایوتینی،
ایوتینی،
یہ کہ عطا فرمائے مجھے،
یہ کہ عطا فرمائے مجھے،
خیرم،
خیرم،
بہتر،
بہتر،
من جنتک،
من جنتک،
تیرے باغ سے،
تیرے باغ سے،
ویرسل علیہا،
ویرسل علیہا،
اور بھیج دے اس پر،
اور بھیج دے اس پر،
حسبانم،
حسبانم،
آفت،
آفت،
من السماء،
من السماء،
آسمان سے،
آسمان سے،
فتصبح،
فتصبح،
پس وہ ہو جائے،
پس وہ ہو جائے،
سعیدن زلقا،
سعیدن زلقا،
مٹی کا میدان صاف،
مٹی کا میدان صاف،
او یصبح ماؤها،
او یصبح ماؤها،
یا ہو جائے پانی اس کا،
یا ہو جائے پانی اس کا،
غوراً،
غوراً،
خشک،
خشک،
فلن تستطیع،
فلن تستطیع،
پھر تو ہرگز نہ کر سکے،
پھر تو ہرگز نہ کر سکے،
لہو طلبا،
لہو طلبا،
اس کو تلاش،
وأحيط بثمره،
اور گھیر لیا گیا اس کے پھل کو،
اور گھیر لیا گیا اس کے پھل کو،
فأصبح،
فأصبح،
پس وہ رہ گیا،
پس وہ رہ گیا،
يقلب،
يقلب،
ملتا،
ملتا،
كفيه،
كفيه،
ہاتھ اپنے،
ہاتھ اپنے،
على ما أنفق فيها،
على ما أنفق فيها،
اس پر جو اس نے خرچ کیا اس میں،
اس پر جو اس نے خرچ کیا اس میں،
وہی خاویتن،
وہی خاویتن،
اور وہ گرا ہوا تھا،
اور وہ گرا ہوا تھا،
علی عروشہا،
علی عروشہا،
اپنی چھتوں پر،
اپنی چھتوں پر،
ویقولو،
ویقولو،
اور کہنے لگا،
اور کہنے لگا،
یا لیتنی، اے کاش،
اے
لم اشرک نہ میں شریک کرتا
بربی احدا
اپنے رب کے ساتھ کسی کو ولم تکن
اور نہ ہوئی
لہو فیتن اس کے لیے کوئی جماعت ینصرونہ
کہ مدد کرتے اس کی
من دون اللہ
اللہ کے سوا
وما کانا
اور نہ ہوا وہ
منتصرا بدلہ لینے والا
ہنالک الولایتو
یہاں حکم چلانا للہ الحق
اللہ برحق کا ہے
ہوا خیرن
وہی بہتر
ثواب دینے میں
وخیرن عقبا
اور بہتر ہے بدلہ دینے میں بس جی تلاوت سنیں گے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے.
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
تفسير دیکھیں گے.
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا, یعنی اتنے سو سال سوئے, اور اسی عجیز کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا ان سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا, کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا, شاید ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے راستوں میں تو وقت ویسے ہی اتنا سکون سے گزرتا ہے انسان کا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزرا, کتنا ویسے لگتا ہے پلک جھپکنے میں زندگی گزر گئی. مقصد کی دھن بندے کو وقت کی رفتار سے بے نیاز کر دیتی ہے. اس کے لیے رات اور دن کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا, گرمی اور سردی میں کوئی اتنا فرق نہیں لگتا اس کو اپنی روٹین میں, خوشی اور غم کی ایک ہی روٹین ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں وقت کی گرفت سے آزاد ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہ چلا. کہنے لگے شاید گھڑی بھر رہے ہوں گے. کہا اچھا. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, کہنے لگے اللہ ہی پھر بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. یعنی یہ ہے ان کا ایمان, پھر بحث میں نہیں پڑے, اسی پہ نہیں لج گئے, دیکھو کتنے تھے, کیا ہوا, کہاں ہوا, بس چل پڑے. کہ ٹھیک ہے, اللہ کو پتا. اب جاگے تو بھوک لگی, یہ ہے انسان کے جاگنے کی علامت. تو کہا فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ, چلو اب اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجیں, پھر فلیاتکم برزقٍ منہ, اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, اور دیکھو ولیتلطف, اور چاہیے کہ ذرا لے. ولا یشعرن بکم احدا, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر دے. کیوں, جان کا ڈر ہے؟ نہیں, بلکہ خطرہ کیا ہے, انہم یسخروا علیکم یرجموکم, اگر کہیں لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا پھر ہمیں زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے, اور خدا نخواست ایسا ہوا تو ولن تفلحوا اذن ابدا, تو پھر تو ہم کبھی فلاح نہ پائیں گے. فکر کس کی ہے؟ ایمان کی. حدیث میں تین باتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ذاک تعامل ایمان, ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس شخص نے, کہ جس میں سے ایک بات کہے کہ جو ایک دفعہ دین پر آنے کے بعد اسے پلٹنے کو ہاتھ پر جلتے ہوئے انگارے یا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ بدتر سمجھے. بڑا آسان ہے کوئی نیکی کرنا, لیکن نیکی کر کے گناہ کی طرف پلٹنا انسان کے ضمیر پہ کچوکے لگاتا ہے, اس کو سونے نہیں دیتا, چین نہیں پڑتا. اگر آپ ان ساری باتوں پہ غور کر کے دیکھیں, اس دنیا میں کیا ہے؟ گلیمر ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو آج کے لوگ کیا کہیں گے؟ فنیٹک, دیوانے, مجنو, باتوں میں آنے والے, ہوش ہی کوئی نہیں, پتہ ہی کچھ نہیں. لیکن اللہ کتنے پیار سے ایسے لوگوں کے تذکرے کرتا ہے. اللہ کے راستے میں ایک دفعہ انسان نکل کے تو دیکھے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو پیارا ہوتا ہے نا, اس کے راستے کے غم بھی پیارے ہوتے ہیں, اس کے راستے میں آنے والی تکلیفیں میٹھی لگتی ہیں, شکوے تو انتہائی نہ شکری کی بات لگتے ہیں. اللہ کے راستے میں کوئی مشکل بھی آئے تو بندے کا دل خوشیوں سے بھر جائے کہ اللہ میں تیرے راستے پہ ہوں, تبھی تو مشکل آئی. آپ بھی تو کسی ہر ایک کو نہیں آزماتے, کس کو رات کو اٹھا کے فون کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ تو اللہ اپنے راستے کے غم, اپنے راستے کی مشکلات ہر ایک پہ نہیں ڈالتا. دعا کریں کہ اس قاموں والی کیفیت بن جائے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے راستوں میں چلتے ہیں. تقابل تو کریں ذرا اپنا, لکھیں ذرا اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا. اور واللہ ہی ہے آج اگر یہی کہانی لکھی جائے تو فتنے اتنے ہی ہیں, لیکن غاروں میں چھپنے والے تھوڑے ہیں. ہر بندہ ایڑیاں اچھال اچھال کے اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہتا ہے, اللہ کی رضا سے ہو یا ناراضگی سے ہو کوئی پرواہ تھوڑی ہے ہمیں اس بات. تو اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, میں کہاں کھڑی ہوں. اپنے آپ کو زندوں میں نہیں مردوں میں سوچئے, اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں سوچئے. میرا کیا مقام ہے, اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مول ہے, کیا اللہ کی کائنات میری بھی اتنی مددگار ہے, کیا میرے اندر بھی اللہ کی اتنی محبت ہے کہ میں اس کے راستے میں قربانیاں دے سکوں اور اسے خوش رکھوں. اللہ تعالیٰ جو وعدے ایک سے برے کر سکتا ہے وہ دوسروں سے بھی کر سکتے ہیں, شرط کہ ایک انسان کام وہی کرے. چند مشکل لفظ تھے بیچ میں, دل نہ چاہا روکنے کو بات تو میں نے بات نہیں کی. جیسے لفظ شتا تھا آیت نمبر 14 کے آخر میں آیا تھا, جھوٹ یا حد سے تجاوز کرنے کو شتتا کہتے ہیں, یعنی شدید قسم کا جھوٹ. پھر فجوہ کا لفظ ہم نے دیکھا, فجوہ آیت کا نمبر دیکھ کے بتا دیتی ہوں آپ کو, فجوہ تمن کا لفظ آیا تھا, دیکھ لیجئے گا جی آیت نمبر 17 میں. تو فجوہ کہتے ہیں کشادہ حصے کو, جو پلین حصہ ہوتا ہے نا بعض غاروں میں اس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایقاظن کا لفظ آیا, ایقاظن تحسبہم ایقاظن 18 آیت کے بالکل شروع میں. ایقاظ جو ہے یہ یقیدن کی جمع ہے, اور آگے لفظ ہے رقود, رقود راقدن کی جمع ہے, راقد کی بیداری کی حالت, آنکھیں کھلی رہنا, یہ سے مراد ہے. تلاوت سنتے ہیں آیات کی اور پھر اس پہ مزید غور کریں.
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
آية نمبر 21 وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے مقابلے میں جھگڑا کر رہے تھے آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا معاملہ ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے اس آیت کا تعلق پیچھے والے حصے سے ہی جڑتا ہے جیسا کہ ہم یہاں تک سن چکے کہ اصحاب کہف نے جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کے راستے میں نکلنے کے بعد اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ایک غار میں پناہ لی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے محفوظ مقام پہ غار میں سلا دیا اور اس چیز کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو یہ کائنات بھی اس کی معاون اور ممد بن جاتی ہے کیسے ان کی کروٹیں بدلی گئیں کیسے وہ سورج کی ڈائریکٹ شعاع میں آنے کی بجائے صرف اتنی ہی ہیٹ پاتے رہے جتنی کہ ضروری تھی اور کس طرح کتے کو باہر ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا یہ ساری باتیں کیا ہیں ان وعد اللہ حق خبر تو ہونی تھی ہو گئی اس سے پتا کیا چلا کہ جتنا مرضی کسی بات کو چھپایا جائے ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے اور ظاہر بھی ہو جاتی ہے اس لیے زیادہ کوشش اس بات کی کرنے کی کہ بات کسی کو پتہ نہ چلے اس کی کرنی چاہیے کہ کوئی غلط کام کیا ہی نہ جائے عموماً ہمارے ہاں کسی کام کو کرنے کے بعد یا کسی بات کو کہنے کے بعد سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اب آپ آگے نہ کیجیے تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فطرت کا اصول نہیں سورج نکلتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے ہوا چلتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے اس لیے اس جملے پہ کہ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ اس کے اوپر آپ اپنے پاس ایک سوال لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ ہم اپنی طبیعت کے اندر بہتر بات لا سکیں تو اپنے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی نوٹ کریں کہ میں یہ جملہ اب جہاں سے میں جملہ بولوں گی، دیکھو کسی اور کو نہیں بتانا، بس اس کو یہاں تک ہی جملہ تھا. میں یہ جملہ دن میں کتنی بار بولتی ہوں، اس کو نوٹ کریں گے آپ، گنیے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات ایسی ہی ہو کہ غلط ہے یا کوئی آپ بری بات کہہ کے چھپاتے ہیں. بعض دفعہ سچی باتیں بھی ہم لوگ خام خواہ چھپاتے ہیں تو بات چھپتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے خبر کر دی، پتا چل گیا. ایک شخص اتنی دنوں کا چھپا ہوا، اس کا لباس، اس کا خلیہ، اس کا ظاہر فرق، جب وہ باہر نکلا لوگوں کو پتا چل گیا، لوگوں نے سمجھا کہاں سے آ گئے یہ لوگ، تو لہذا خبر ہو گئی. اور یہ سب کیوں ہوا؟ اَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدے سے یہاں مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ کا وعدہ یہ ہے. دوسری چیز اللہ کے وعدے کی کیا ہے؟ اگر ہم اس واقعے کی روشنی میں دیکھیں تو وہ وعدہ یہ ہے، اللہ تعالی حق کو حق کر کے رہتے ہیں. سچ دس تہوں کے اندر بھی چھپا دیا جائے نا تو وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے. یہ ایسی جیسے خوشبو کی پڑیا کو آپ چھپا بھی دیتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو مہک مہک کے بتاتی ہے کہ میں یہاں چھپی ہوئی ہوں. اسی طرح گندگی کو جتنا مرضی ڈھک دیں لیکن وہ بدبو خود ہی بتاتی ہے کہ کہیں سے آ رہی ہے، چاہے وہ گندگی دکھے نا. اسی طرح جو حق ہوتا ہے وہ کھل کے رہتا ہے. اگلی چیز وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اس کو ساتھ ملا لیں پیچھے کے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے وعدے کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اس وقت تک لوگوں کے اندر یہ نظریات آ چکے تھے، بگاڑ شروع ہو چکا تھا کرسچینٹی کا، اور یہ خیالات تھے کہ مرنے کے بعد قیامت نہیں آئے گی اور کسی کو دوبارہ جی نہیں اٹھنا. تو کہا نہیں، یہ سب کچھ ہوگا اور اس میں کوئی شک نہ کرے. ایک تو یہ خبر دے دی کہ ایسا ہوگا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اس میں شک نہ کرو، یہ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا مسئلہ ہر مذہب کے اندر قابل توجہ رہا، لوگوں نے ہر دور میں اس پہ ضرور بات کی اور سوچا. کچھ نے قولن اس کا انکار کیا، کچھ نے عمل سے انکار کر دیا. کچھ لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ مم باثنا مم مرقدینا، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں؟ حالانکہ یہ سچ ہے. اور کچھ اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے دنیا کے لمبے چوڑے انتظامات سے بتا دیتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہی رہنا ہے. بعض لوگ اس چیز پہ اختلاف کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہم روحانی طور پہ اٹھیں گے یا جسمانی طور پہ بھی، اور کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بحثوں کا موضوع تھا. کوئی کہتا تھا صرف ہماری روحوں کو عذاب یا ثواب ہوگا، کوئی کہتا تھا جسموں کو بھی ہوگا، اور اس پہ مناظرے بھی ہوتے تھے. کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، تاکہ بادشاہ خود چاہتا تھا کہ اس اختلاف کا کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے. اتنی دنوں میں جبکہ یہ بحثیں ان کے درباروں میں ہو رہی تھی کہ ان نوجوانوں کے دوبارہ اٹھنے کا واقعہ مشہور ہوا، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کے جینے اور مرنے کو دوسروں کے لیے ایک ہدایت کی چیز بنا دیتے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کا جینا بھی لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے اور جن کا دنیا سے جانا بھی لوگوں کے لیے عبرت کی چیز ہو، اور لوگ ایسی زندگی پہ رش کریں کہ جیے تو کیا جیے، اور نہ جیے دنیا سے چلے گئے تو کیسا چلے گئے. اب آگے بات پھر بڑھتی ہے، اس یتنازعون بینہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، کون جھگڑ رہے تھے، یہ جھگڑا کس کا تھا، یہ بات آگے آ رہی ہے. جھگڑے کا لفظ پہلے بتا کے وجہ آگے بتا دی، ان کی قبر پہ یعنی جہاں یہ دفن ہوئے ہیں وہاں پہ اب کچھ بنایا جائے کہ نہ. جھگڑا کیا تھا؟ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہنے لگے کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو تاکہ محفوظ ہو جائیں، ان کی لاشیں محفوظ ہو جائیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فوراً دوبارہ وہ اپنی اسی قبر میں سوئے اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آ گئی، تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے لیے وہ ایک بہت میریکل ہوا، لگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک یادگار بنا دیتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں. اور باقی یہ کون تھے، کہاں سے آیا، اب اس کی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں. ربہم اعلم بہم، آپ کا رب خوب ان کو جانتا ہے. اسی طرح ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی کہ یہ جھگڑا باس بادل موت کا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات تھی. تیسری ایک رائے ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جھگڑا تھا کہ کیا واقعی قیامت آئے گی کہ نہیں. اور چوتھی ایک بات کیا ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کی گنتی پہ جھگڑا تھا جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. انہوں نے تو ایک عمارت بنانا چاہیے، اس میں جب جھگڑا ہوا، اب وہ جھگڑا اس دور کے ایمان والوں کے بیچ میں اور کفار کے بیچ میں تھا کے بارے میں، یعنی جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن فیصلہ سنا دیا. قال الذین غلبوا، ان لوگوں نے کہا جو غالب آئے، یعنی اس جھگڑے کے نتیجے میں جن کا پلہ بھاری رہا وہ کیا کہنے لگے. لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر مسجد، یعنی جہاں یہ مرے ہیں ان کی قبروں کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کو ولی اللہ سمجھا، محترم سمجھا، لوگوں نے ان سے جا کے ملاقاتیں کی، ان کی قبر کے اندر یعنی ان سے دیکھا کہ یعنی جہاں وہ غار میں تھے، بات چیت کی، نہیں کی، کچھ ایسا معاملہ ہوا. شروع میں تو بات ہوئی تھی عمارت کی، لیکن بعد میں لوگوں نے مسجد کی بات کر دی. بس لوگوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کے قبروں پر مسجد بنانے کو جائز قرار دے دیا اور اسی پہ بہت زیادہ بات کرنے لگے. تو اس آیت سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ غلبہ حاصل کرنے والے کون تھے، کیا یہ اہل ایمان تھے یا کفار تھے یا مشرک تھے. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان تھے، جبکہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل کفر اور شرک تھے، کیونکہ صالحین کی قبروں پہ مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ پسندیدہ کام نہیں کہ قبروں پہ مسجد بنائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز، اور اس میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت کی ہے اللہ نے یہود اور نصارہ پہ، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی، تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے. یہ بات کیوں ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کے بعض دفعہ عقیدے تک پہنچ جاتا ہے. اسلام نے اکیلی قبر کو پسند نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ جہاں بھی شرک شروع ہوا وہ عموماً کسی ایک انفرادی نوعیت کی قبر یا اس کے لیے مقرر کردہ جگہ کے ساتھ ایسا ہوا. لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جب کوئی دنیا میں رہے تو ہم اس کو بہت مانیں، اس کی عبادت بات مانیں اور دس اینڈ دیٹ، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر ہم اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی چیزوں سے پھر بعض دفعہ لوگ منتیں ماننے اور دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، جو چیز پھر غلط طرف جاتی ہے، اسلام کا ایک مزاج ہے اور وہ کیا سدے سرائے۔ ہو سکتا ہے قبر پہ کوئی بلڈنگ بنانی، یا جس کو آج کے دور میں آپ ڈوم بنانا کہہ سکتے ہیں یا مزار بنانا کہہ سکتے ہیں، وہ صرف ایک مزار ہی ہو، یادگار ہو، لیکن صرف یہ یادگاریں کچھ سالوں تک تو یادگاریں رہتی ہیں، پھر وہ محبت کی علامتیں بن جاتی ہیں، لوگ وہاں جا کے یاد کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہونے لگتا ہے، یہ چیز پھر موجود نہیں رہتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جو صدی گزری اس میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا تھا، ایک دو صدیاں پہلے، کہ کچھ صحابہ کرام کی قبور جو تھیں وہ برآمد ہوئی تھی، تو سعودی حکومت نے ان کی قبروں کو جب کھولا اور اس میں پانی والا قصہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا، تو اس سے پھر انہوں نے جب ان کو نکالا، اس کے بعد وہ قبریں کہاں بنائی یہ کسی کو نہیں پتا، یعنی کرینوں میں اس کو نکالا گیا اور بالکل ان نون پلیس پہ کو دفن کیا۔ کیوں؟ اگر بالفرض سب کے سامنے ایسا ہو جاتا تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کیا کریں گے، جو لوگ تو بزرگوں اور نہ جانے عام لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو کہاں پھر وہ ایسے صحابہ کرام کے جن کے ساتھ اتنی بڑی بات بھی ہو چکی ہو، کسی کے خواب میں آئے، تو پھر ان کے تو بزرگ بننے اور کہلانے میں تو کوئی شک ہی نہ لوگوں کو رہ جاتا، تو پھر اس کو انہوں نے روک دیا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، آپ کے بھی ذہنوں میں ہے، اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد میں کیوں ہے یا مسجد کے ساتھ کیوں ہے؟ موقع پہ اس پہ بات کرنا بہت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اگر آپ نہیں گئے اور جو جا چکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں دوبارہ وہاں لے کے جائے، اور آپ پھر دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد میں نہیں ہے۔ آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے تھے، اور جس دور میں آپ کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جو لوگ ٹیک کیئر کرنے والے ہوتے ہیں وہ بالکل مسجد کے ہی ساتھ ملی ہوئی جگہ پہ رہتے ہیں، تو ایسا ہی اس دور میں تھا، آپ کی ساری بیویوں کے حجرے ایسے تھے، بلکہ کچھ ایسا انٹرنس تھی کہ مسجد سے گزر کے بھی جانا پڑتا تھا، کچھ اور صحابہ کرام کے بھی حجرے تھے، عورت جو مسلمان ہوئی تھی اپنے قبیلے سے آئی تھی اس کا بھی حجرہ وہیں تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد مسجد کی ایکسپینشن ہوتی گئی، ہر دور میں ایکسپینشن ہوئی، تو وہ اسی مسجد کے دوسری طرف ہوئی۔ آج بھی جو لوگ جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ جہاں آپ کی قبر ہے اس کے اس طرف کوئی ایکسپینشن نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، حفاظت کی خاطر یا چار دیواری میں لینے کی وجہ سے آپ کی قبر آج بھی آج مسجد کے چار دیواری کے اندر آ چکی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس حصے کو پورا کور کیا گیا، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو چاروں طرف سے جالیوں سے کور کر دیا گیا تاکہ کوئی شرک کا عزم نہ رہ جائے۔ جتنی ایکسپینشن ہوئی وہ دوسری طرف ہوئی، اس سے آگے نہیں ہوئی، اور یہ پہلے سے موجود تھی، اور اللہ کے نبی کی قبر یہاں کی بنی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں ان کی قبر وہیں پہ بنتی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے ہاں یہ ساری باتیں ہیں نا کہ اس کے اوپر باتیں کی جائیں کہ مزار بنانا اور سبز گنبد اور اس کی جھالیاں، لیکن اندر اللہ کے نبی کی قبر ابھی بھی کچی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی چیز اور کہوں گی جو آپ سب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے سنیں گے۔ ایک ای میل اکثر بھیجی جاتی ہے، مجھے خود کئی بار وہ ای میل بھیجی گئی، اور اس میں کیا ہے کہ مختلف انبیاء کرام کی قبریں مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، جس میں حابیل کی قبر، پھر حضرت ابراہیم، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قبر، بہت سارے لوگوں کی، شعیب علیہ السلام کی قبر۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب آپ اگر ایسی ای میلز کو فارورڈ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اچھی عادت نہیں ہے، اس کو اگر آپ کو کوئی کرتا ہے ڈیلیٹ کر دیں، اور کچھ نہ کہیں، نہ جھوٹ نہ سچ۔ اگر سچ ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہم جھوٹ کے گواہ کیوں بنے، اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ واقعی زندگی میں تو انبیاء کرام کی بات مانتے نہیں، اور ان کو بعض دفعہ تکلیف دہ حالات سے بھی گزرنا پڑا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کی قبروں پہ سونے پان چاندی کی چیزیں لکھ کے لگا دیں، اس پہ پھول ڈالیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر آپ کی قبر پہ بھی چادر چڑھتی۔ ہمارے ہاں پھر بعض مشہور لوگوں کی قبروں کے سر سے بات کی جاتی ہے، ایون ہم اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ آزاد سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قبروں پہ پھول چڑھانا، پھولوں کی چادر پیش کی، 12 توپوں کی اسلامی دی، سلیوٹ دی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو گیا سو گیا، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اندر اس کا کیا حال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھا دی کہ جب کوئی قبرستان میں جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے، قبرستان سے آپ اب گزرتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل الدیار، تم پہ سلامتی ہوئے گھر والو، یہ اللہ کے نبی نے سکھائی تو ہم پڑھتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں نہیں، ان کو ملتا ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، ہمارا معاملہ نہیں۔ ہم اس دعا کو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا تھی، تو عموماً ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً پھر ایسی جگہوں کو بعض دفعہ پکنک پلیسز بنا دیا جاتا ہے، لوگ بڑے طباق سے جاتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے حق بات کو سننا اور سمجھنا آسان کر دے۔ یہ عادت جو تھی یہ یہود اور نصارہ کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ماریا نامی ایک کنیسہ دیکھا، کنیسہ کہتے سینیگوگ کو، جو یہود کا عبادت خانہ ہوتا ہے، جس میں مجسمے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور امام بخاری نے تھوڑے سے الفاظ سے کیا کہا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا، حبشہ میں، اور جس میں مورتیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں مورتیاں رکھ لیتے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو اب دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی۔ مرجع میں رجع، واپس آنے کی، بار بار آنے، رجوع کرنے کی جگہ، یعنی ہر ایک وہاں تھا۔ اور آج بھی دیکھیے کہ یہ بھی ایک حکمت ہے آپ کے مسجد نبوی کے اندر ہونے کی، اس قبر کی، کہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سیکیورٹی ہوتی ہے اور عورتوں اور مردوں کو الگ ٹائم دیے جاتے ہیں، اور اب پتہ چلا کہ مختلف ملکوں کے لوگوں کو مختلف وقتوں میں بھیجا جاتا ہے، اور اس سے پہلے پورا وقت ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو وہاں جا کے کوئی ایسی غلط حرکت نہ کرنا کہ جس سے گناہگار ہو جاؤ۔ اس کے باوجود لوگ جب جاتے ہیں تو کیا کچھ کرتے ہیں۔ اگر یہ قبر کھلی ہوتی باہر تو شاید کچھ لوگ تو وہیں ڈیرا ڈالے رہتے، اس لیے اس کو ایک حفاظت میں لینے کے لیے ایسا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے تندرست ہو کر نہیں اٹھے، انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے، یہ کہنے کو دل نہیں چاہ رہا نا کہ ڈیتھ ہو گئی جس میں، کیونکہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا کوئی اپنا پیارا اس کے پاس سے چلا جاتا ہے نا، تو پھر کافی دیر تک تو اس کا یہ لفظ منہ پہ لانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ فلاں اب دنیا میں نہیں رہا، یا اس کا نام لے کے کہا جائے کہ وہ فوت ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ جس سے وہ تندرست ہو کر نہیں اٹھے، فرمایا یہود پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا سجدہ گاہیں بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر تھا نا، اس کے اندر اللہ کے نبی کی قبر بنی۔ اب اس کی صورت کیا تھی کہ پیچھے قبر اور اس سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش، اور اس کے آگے ایک بیرونی دروازہ تھا۔ قبر تک سوائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قبر کے پیچھے پھر دیوار تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی قبر کے بارے میں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگ اس کو سجدہ کرنے لگیں گے تو اس کو کھول دیا جاتا، پیچھے ایک دروازہ بن سکتا تھا. اسی لیے آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے نا تو دکھتی نہیں ہے، بہت اندر ایسے یعنی جالیاں سی ہیں کہ آپ گیس تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کہاں ہے اور کیسی ہے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھی، کیسا فیل ہوتا ہوگا بعد میں. تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر تو موو ہوتا ہی انسان، لیکن ایک فیلنگ آنا کہ گھر میں قبر ہے، یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ڈالی ہوئی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور بڑے لوگوں پہ وہ آزمائش بھی بڑی طرح کی ڈالتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آ پڑی اور وفات کی علامات ظاہر ہوئی تو آپ اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے، اور جب بیزاری بڑھتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے. یعنی جیسا بخار کی کیفیت میں عموماً حال ہوتا ہے نا، چین نہیں پڑتا، گرمی بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، اسی طرح آپ کی کوئی کیفیت تھی. اور یوں فرماتے، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد یا سجدہ گاہ بنا لیا. اس قول سے آپ ہمیں اس برے کام سے ڈراتے تھے جو یہود و نصارہ نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. اسی طرح سے ہی مسلم کی کتاب الصلات میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے تو اس میں سات ولیوں کی قبروں کا بھی ذکر ہے. سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اس طرح یہاں مسجد کی بات ہوئی تو یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ جیسے مسجد بنانا منع ہے تو وہاں نماز پڑھنا بھی منع ہے. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. حمام یعنی باتھ روم، غسل خانہ جہاں شاور لیا جاتا ہے. ترمذی ابو داؤد دارمی کی یہ روایت ہے. تو ان ساری باتوں سے امید ہے کہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانی جو ہے وہ کس نوعیت کا فعل ہے اسلام کی روشنی میں. اب دوبارہ بات چلتی ہے صحاب کہف کے اس قصے کی طرف. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. حقیقت کیا ہے کہ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ بے تکی ہانکتے ہیں. پتھر کو کہتے ہیں نا رجم، یعنی سٹوننگ کو، پتھر مارنے کو رجم کہتے ہیں. اور بالغیب اندیکھے، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی تک نہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہوا میں تیر چلانا، یہ وہ بات ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے. آپ کیا کریں ان کے معاملے میں؟ فلا تماری فیہم الا میرا ان ظاہرا، لہذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھئے. یہ ہے وہ جھگڑے کی ایک وجہ جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں گزرا کہ وہ تھے کتنے لوگ. کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں بات ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس دور کے لوگ، اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ تاریخ لکھنے والے لوگ بعد میں جو ان واقعات کو پائل اپ کرتے ہیں، ان لوگوں نے ان کی تعداد پہ بات کی. اور حقیقت ہے کہ اس دور کے لوگوں کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن جب بعد میں لوگوں نے ان کی سٹوریز کو کوٹ کیا تو پھر سوچ رہے تھے کہ وہ کتنے ہیں. اور عموماً لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ باتوں کی اصل چیز کو سامنے رکھنے کی بجائے، نصیحت اور عبرت کا مزاج بنانے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، ان ریلیونٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ تھے رسالت کے مومن اور کافر تھے، خاص طور پہ اہل کتاب جو پہلے ہی آسمانی کتابوں کے حامل ہونے کی وجہ سے کافی چیزوں کے اندر اپنا دخل دینا پسند کرتے تھے. تو ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کتنے بھی تھے. اصل بات تو کہ رجمم بالغیب، بن دیکھے پتھر چلاتے ہیں، ہوا میں تیر چلاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ پسندیدہ مشغلہ بھی ہوتا ہے، بس ادھر کی بات کرو ادھر کی بات کرو، ہر بات میں بولنا، کوئی رائے مانگے نہ مانگے دینے کو تیار، جواب کوئی کسی اور سے پوچھے تو یہ دینے کو تیار، ہاں بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھیے کہ ایک پتھر ہاتھ سے نکلتا ہے نا تو کسی کی آنکھ پھٹتی ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہماری زبان سے کوئی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں کہ بندے کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ کوئی بندہ ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے کہ جس کلمے کو وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اتنا اہم ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ دور جہنم میں گر جاتا ہے، اور بعض دفعہ اچھا کلمہ بول دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ جس طرح بھی جیسا معاملہ جس کے ساتھ کرے، تو لہٰذا بہت سوچ کے بولنا چاہیے۔ انسان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ عمل کی ہے کہ اپنے آپ کو بیکار اور بے مقصد بحثوں سے نکال دے، بیکار قسم کا غور و خوض کرنا، اپنے وقت کا ضیاع کرنا ہوتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہاں منہ سے بات نکالو اچھی نکالو، نہیں تو چپ رہو۔ مفسرین نے بھی اس پہ بہت باتیں کی، کتنے ہیں اور کتنے نہیں، لیکن قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھیں تو ایک بات کی طرح بڑا لطیف سا اشارہ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ساتھ تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آیت کو دیکھیے، جب یہ کہا کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تین تھے اور چوتھا کتا ہے، تو کچھ تو اس کے بعد کیا کہا؟ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ اس کے بعد کہہ دیا رجمم بالغیب، بن دیکھے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تیسرا کال کیا ہے کہ سات ہے اور آٹھواں کتا ہے، اس کے بعد یہ بات نہیں کہی۔ تو اس انداز کو سامنے رکھیں، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک کال ملتا ہے، کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں انہی میں سے ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ ساتھ ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ ساتھ ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے سی بات تھی کہ اس گنتی کا علم سے ہی کم لوگوں کے سوا زیادہ کو نہیں، مطلب بہت تھوڑے لوگوں کو ان کی گنتی کا علم ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں انہی میں سے ہوں اور وہ ساتھ تھے۔ اسی طرح ایک اور قول عطا خراسانی کا ہے، کہتے ہیں کہ ان میں کے بعد تو بہت ہی کم عمر تھے، بالکل جوانی کے ابتدائی دنوں میں تھے، یہ لوگ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، روتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے تھے۔ بعض نے ان کے نام بھی بتائے، نام نہیں لیکن کام دیکھنے کا ہے کہ انہوں نے جوانی میں وہ کام کر دیا جو بعض لوگ بڑھاپے میں بھی نہیں کرتے، اور یہی چیز انسانوں کو حوصلہ دیتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ کرے کہ آج کے نوجوانوں کی نگاہیں بھی اسی طرح کی ہو جائیں۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، باقی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ یہ سٹائل کب ہونا چاہیے؟ جب کچھ لوگ محفل میں یا ہمارے ساتھ بے تکی بے کار بات کرنے لگیں، تو ہمیں ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں سے اپنے لیے عمل کی بات ہم ایک لکھتے ہیں، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، میرا رب خوب جانتا ہے۔ عموماً دیکھیے کہ خواتین تو خاص طور پہ، لیکن بعض مرد حضرات بھی جب فارغ بیٹھتے ہیں، ایون کام پہ ہیں، تو بیچ میں چائے کا وقفہ آ گیا یا لنچ بریک ہو گئی، تو بیکار باتیں شروع، فلاں کیسے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ کبھی نہیں کرنا چاہتے نا، دوسرا کوئی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت آپ یہ کہیں اللہ عالم، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں، بیزاری اختیار کریں، مت کسی کی نیکیاں لیں یا اپنی نیکیاں کسی کو نہ دیں، خاص طور پہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اگر آپ کی نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں تو آپ کو قیامت کے دن افسوس ہوگا۔ تو دنیا میں ہی اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لی جائے، اور کبھی بھی ایسی باتوں میں بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وحی الہی کے ذریعے آپ کو خبر دی جا رہی ہے، کیا فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا، آپ مت جھگڑا کریں ان کی باتوں میں۔ تمار مارا یمیرو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، شک پیدا کرنا، کیا آپ ایسی باتوں میں بحث نہ کریں، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ باتوں سے بات شروع ہوتی ہے، زبان سے نکلتی ہے، لیکن اس کا اثر دلوں تک جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان دوسروں کو ہرانے کی حد تک پھر بحث کرنے لگتے ہیں، چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے اور اس کو بہت بڑا کر لیتے ہیں بحث مباحثے کی وجہ سے، بعض لوگ صرف کریدنے کے انداز میں چھوٹی سی بات کو بڑا کر لیتے ہیں، بعض صرف نصیحتیں کرنے کی صورت میں اس بات کو بڑا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایسے تمام موقعوں پہ بہترین اصول کیا کہ ڈھانک دو، خدا نخواستہ زخم ہو گیا، دانا نکل آیا تو بس اس کو بینڈیج لگا دو، اس کو جرم سے بچاؤ، کھول کھول کے مت دکھاؤ، دباؤ نہیں کہ اس میں سے پس نکلے، کٹ نہیں لگاؤ، اس پہ کوئی ایسی چیزیں نہ ڈالو کہ جس سے جلن ہو، چھپا دو، تھوڑے دن میں وہ زخم ٹھیک ہوگا، نشان بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بعض دفعہ کرید کرید کے ہم زخموں کو اتنا ہرا رکھتے ہیں کہ وہ پھر ہرا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے عمل کی بات کیا ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ سالو کرنے کی صورت میں جب بندہ بہت ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے تو وہ زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ کوئی بھی زخم ہو تو عقل مند ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی ٹھیک ہونے دیں، آخری صورت ہے کہ اس کو اب کاٹو اور اس کا آپریشن کرو اور اندر سے نکالو اور ادھر سے کرو۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجدوں کا الگ ہو جانا اور ممبروں پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا یہ درست نہیں۔ بعض دفعہ دیکھیے گھر میں سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا موڈ ہوتا ہے، اتنے میں کسی بات پہ بحث چھڑ گئی ڈائننگ ٹیبل پہ، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہیں سے چمچے برجنے لگے اور جوش ہوتا اور کھانا وہیں رہا اور لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ نہیں، ظاہری باتوں کو دیکھو، جو تمہیں صحیح لگتا ہے وہ مان جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی ادھر نہ کرو۔ پھر دو تین باتوں کو ایک جگہ جوڑ لینا اور ایک ربط قائم کر لینا یہ بھی ایک شیطان کا ایک شوشہ ہوتا ہے۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، مت پوچھے ان کے بارے میں کسی سے، یہ کتنی پیاری عمل کی بات ہے۔ بعض لوگ جب ڈائریکٹ کوئی بات نہیں پوچھ سکتے نا تو پھر دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں، ہاں کہا مت پوچھو، چھوڑو ان باتوں کو، آپ کو کیا لگے وہ کتنے تھے، کیا کرتے تھے، وہ کیوں جگہ چھوڑ کے گئے وہاں سے اور جا کے غار میں سو گئے، پھر ان کو کیسے اٹھایا گیا، پھر بادشاہ نے ان کی کیا کی کوشش، جانے دو تمہیں کیا۔ ہاں، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، کسی سے نہ پوچھے، کیونکہ جب کسی دوسرے کی بات اب تیسرے سے پوچھتے ہیں نا اسی طرح سے بات پھر بڑی بن جاتی ہے۔ مجھے اس پہ ایک بہت ہی دلچسپ سی بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ شیطان سے کسی نے پوچھا، کہاوت ہے اور غالباً یہ بھی اسی میں ہی ہوگی تلبیس ابلیس میں، کہیں بھی بہرحال میں نے سنی یا پڑھی تھی، تو شیطان سے کسی نے کہا کہ تم جھگڑا کیسے کرواتے ہو، تو وہ کہنے لگا اچھا دیکھو ابھی میں کچھ تمہیں دکھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ایک چھوٹی سی کوئی میٹھی چیز کی کوئی ایک بوند تھی وہ کہیں رکھی ہوئی تھی، رکھی، تھوڑی دیر کیا ہوئی کہ اس میٹھے کے اوپر چیونٹی آ گئی، پھر چیونٹی آئی تو اس چیونٹی کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ مکھی آ گئی، پھر مکھی آئی تو پتہ نہیں مکڑا آ گیا۔ بڑی لمبی کہانی تھی، مجھے یاد نہیں پوری۔ پھر ہوا کیا کہ تھوڑی دیر پہلے جہاں ایک میٹھی چیز تھی وہاں کتنی ایک چیونٹی مری ہوئی ہے، ایک مکھی مری ہوئی ہے، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ بدل گیا، کہنے لگا میں اس طرح بات شروع کرتا ہوں، پہلے میں میٹھی چیز پھینکتا ہوں، دانا پھینکتا ہوں، ایک چھوٹی سی سوچ دماغ میں لگاتا ہوں، پھر لوگوں کو جمع کرتا ہوں اس پہ اپنی اپنی باتوں پہ، اور اس طرح جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو نجا من سمت، اللہ کے نبی کے پیارے الفاظ ہیں، وہ بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا جو خاموش رہا۔ اب یہاں آگے انشاءاللہ ایک اور چھوٹا سا ہلکا سا ٹاپک اور شروع ہو رہا ہے، میں ایک روایت بھول گئی تھی، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کو اسی نوٹس کے ساتھ آپ لوگ پلیز ایڈجسٹ کر لیجئے گا کہ قبروں کے بنانے کی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، میری قبر کو عید یعنی عرس یا میلہ نہ بنانا، اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نسائی کی روایت ہے باب الصلاۃ علی النبی پہ، مشکات میں کے ریفرنس سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اسی طرح فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میری قبر کو وسن یعنی آستانہ نہ بنا دینا کہ لوگ آ کر پوجا کرنے لگے۔ امام مالک کی روایت ہے اور کتاب الصلاۃ میں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی مزاج نہیں، قبر، مقبرہ، مزار، روزہ، آستانہ، اس طرح کے لفظ، اور ان کو مقدس سمجھنا، پھر عرس اور میلے لگانے اور وہاں جا کے کوئی ایسی رسمیں کرنی، یہ درست نہیں ہے۔ عموماً دیکھیں ہمارے ملک میں مزاروں کے اوپر مسجدیں ہوتی ہیں، کسی کو بعض دفعہ کوئی بزرگ دفن نہ بھی ہو تو ان کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، گودڑی شریف ایک جگہ میں جانتی ہوں، پورا قبرستان ہے اور پیر گودڑی کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ بڑے آرام سے کوئی چور سے خالی ہوتے ہوئے اسی نام سے ایڈریس بتاتے ہیں رکشے والوں کو. تو حالانکہ وہ کہانی کی ہے کہ پیر صاحب کی گودڑی وہاں دفن ہے. پیر صاحب نہیں ہے, گودڑی کیا ہوتی ہے؟ چادر. یہ جو ہاتھ کی چھوٹی چھوٹی دھجیاں جوڑ کے چادر بنی ہوتی ہے نا, اس کو گودڑی کہتے ہیں. اور وہاں ان کا عرس بھی ہوتا ہے, میلے ٹھیلے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدوں کو بالکل اس طرح کا کرنے کی توفیق دے دے جیسی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قبول ہے. کرنا تو سب کچھ اللہ ہی کی رضا کے لیے نا, اور اگر غلط کرتے ہوئے چلے گئے تو کیا بنے گا, پکڑے جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ ضائع ہونے والے عمل ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو غلط راستوں پہ لے جائیں. اب آگے ایک اور چیز ہے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا, بلکہ کیا کہیے, إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر یہ کہ اللہ چاہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور اپنے رب کو یاد کر لو جب بھول جاؤ. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. یہ ہے آیت جس کی وجہ سے ایک واقعہ پیش ہوا تھا, یعنی ایک واقعہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ بات جو تھی سامنے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا, اب اس وقت تک چونکہ آپ کو کچھ نہیں پتا تھا تو آپ کو نہیں جواب دیتے اس کا, لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں کل بتا دوں گا. اور آپ کا خیال کیا تھا کہ جبرائیل آئیں گے اور میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گا. عام طور پہ وہ عموماً آتے ہی تھے, یا اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے یا وحی کے ذریعے خبر دے دے گا. لیکن اتفاق دیکھیے, یا اللہ تعالیٰ سبق ہم سب کو سکھانا چاہتے تھے, اگلے دن تک جبرائیل نہیں آئے, کوئی بات نہیں ہوئی. چند دن گزرے تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اس سورت کی آیات لے کر آئے, اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی نازل کر دی گئی کہ کسی بات کے لیے یہ نہ کہیں کہ انی فاعل ذلک غدا, کہ میں اس کو کل کر لوں گا, بلکہ کیا کہیں, انشاءاللہ, اگر اللہ کو منظور ہوا پھر یہ بات کہیں گے. کیوں؟ دنیا کا ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اس بات کو ہر وقت نظر میں رکھنا چاہیے, کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں گے تو آپ کے کام آسان بھی ہو جائیں گے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس انشاءاللہ کے لفظ کو بطور ڈھال استعمال کیا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو اپنی بدنیتیوں پر پردے ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلاً اگر ایک شخص ہے, کسی کا قرض اس نے دینا ہے, آپ وعدہ کر لیتے ہیں, ہاں ہاں دے دوں گا ایک مہینے میں, ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں, اور دل میں بات کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں گے, ابھی تو جان چھڑاؤ, کہہ دیتے ہیں پھر جو ہوگا دیکھیں گے. اب جب مدت مقرر ہوتی ہے وہ واپس آتے تو کہتے ہیں, دیکھو نا, اب اللہ کو منظور ہی نہیں, میرے پاس ہوتی رقم اللہ مجھے دیتا تو میں دیتا. تو اس طرح سے انشاءاللہ بدنام ہوتا ہے. یہ نیت نہیں اچھی, اور اللہ کا نام لے کے غلط کام کرنا ہے, اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو اگر آپ بچپن ہی سے اس چیز کی عادت ڈال دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہونے تک بھی یہ بات رہے گی. ایک تو میں نے حد دیکھی کہ بالکل نہیں کہتے انشاءاللہ. بعض لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں دیکھیں گے. بعض لوگ یعنی عربی سے اتنے الرجک ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹس کو ڈاؤن کر دے گا, بالکل نہیں کہتے. ایک اور بھی میں نے ایکسٹریم دیکھی, اور وہ بعض دفعہ لوگ بہت ہی بھول پانے میں یا انجانے میں کرتے ہیں, اور وہ کیا کہ جب ہم دین سے تعلق جوڑتے ہیں نا تو ایک جملے میں کم از کم تین یا چار دفعہ انشاءاللہ بولتے ہیں, ضرورت بھی نہیں ہوتی, ایک دفعہ بھی بہت ہے. اور بعض دفعہ ان باتوں میں بھی انشاءاللہ کہتے ہیں جہاں کہنے کی ضرورت نہیں. لکھیے ایک ایکٹیویٹی, آپ خود تو نہیں چیک کر سکیں گے, کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود نہیں یاد ہوتی, پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں آپ کریں گے کسی دوسرے کو سائن, اپنے گھر میں رہنے والوں کو, اپنے دوستوں میں, جن کو بھی آپ سمجھیں کہ وہ آپ کے مخلص ہیں, کہ میرے وہ جملے جس میں میں انشاءاللہ بولتی ہوں پوائنٹ آؤٹ کریں. جب لوگ شروع شروع میں مائک پہ آنا شروع ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے کانشیس ہوتے ہیں نا, تو وہ بات بات میں ماشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں یا ماشاءاللہ کہتے ہیں. تو اس کو بس نیچرل رکھیں انشاءاللہ. ہم یہ کریں. بعض یعنی جملے ایسے ہیں, ہاں انشاءاللہ ہم یہ کرتے ہیں, ہاں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی, اور پھر یہ بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. مطلب مبالغہ نہیں کرنا چاہیے, نہ اس کا کوئی مذاق اڑانا چاہیے, لیکن کہتے کیا ہیں اصل چیز جو وہ اس کی روح ہے انشاءاللہ, اگر چاہ اللہ نے. اتنی بڑی بات کہتے ہیں ہم, دیکھیے کہ ہم اپنی چاہت کے ساتھ رب کی چاہت کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لفظ کو کہتے ہوئے آپ کا دل محبت سے بھر جائے اور اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق جوڑے کہ اللہ تعالیٰ اچھی بات کہنے کی توفیق دینا, اللہ تعالیٰ میری زبان سے جو بات نکلی ہے اس کو سچ کر دینا, میری بات جھوٹی نہ کرنا. ہاں الا یشاء اللہ, اور اگر اللہ ہی چاہے. کیونکہ سورت, ٹھہریے میں دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو, آخری آیتیں ہیں تیسرے پارے کی ایک سورت کی, کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ایک منٹ آپ کو میں دیکھ کے نمبر بھی بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جی یہ ہے سورت تکویر, سورت شمس, اذا الشمس کورت, اور اس کی آیت نمبر 29 ہے, اور آخری آیت ہے اس کی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور جو تم چاہتے ہو مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے رب العالمین, ہوتا بھی وہی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت انفطار کی آخری آیتوں میں بھی آتی ہیں, ایک آیت ہے سورہ انفطار کی آیت نمبر 19, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, اور حکم معاملہ کام سب اس دن اللہ کے لیے ہوگا. اور سچ ہے نا, آج بھی اس کا ہے, کل بھی اس کا ہے, اس دنیا میں جو ہوگا وہ بھی اس کے حکم سے ہوگا, اور جو وہاں ہوگا وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگا. اب یہ لفظ انشاءاللہ پہ میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں رکھنا چاہوں گی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں, 90, ایک روایت میں ہے 100 تھیں, ایک میں ہے کہ 72 تھیں. آپ نے ایک بار کہا کہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا, ہر عورت کو بچہ ہوگا تو سب اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اس وقت فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجئے, مگر سلیمان علیہ السلام نے نہ کہا, یعنی ذہن میں نہیں رہا ہوگا. اپنے ارادے کے مطابق وہ سب بیویوں کے پاس گئے, مگر سوائے ایک بیوی کے کسی کے ہاں بچہ نہ ہوا, اور جس ایک کے ہاں ہوا وہ بھی آدھے جسم کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ ارادہ ان کا پورا ہوتا اور ان کی حاجت روائی ہو جاتی, اور یہ سب بچے جوان ہو کر راہ حق کے مجاہد بنتے. جی تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولیے. کہتے ہیں کہ 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ قرآن پاک تبھی نازل ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے, اور جبرائیل علیہ السلام کا آنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی منشا پہ نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ تھا, اور جب وہ چاہتا ہے تبھی وہ کام ہوتا ہے. اس سے بندے کی ایک عاجزی بھی تو دکھتی ہے نا, ٹوٹتا ہے انسان, میں بہت چھوٹا ہوں, اب میں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میرا رب ہی سب سے بڑا ہے. بعض لوگ تو اس پہ کہتے ہیں کہ, پڑھ کے سنا دیتی ہیں آپ کو, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو حلف کھائے یعنی قسم کھائے کہ اسے پھر بھی انشاءاللہ کہنے کا حق ہے گو سال بھر گزر چکا ہو. یعنی قسم بھی کھائے نا انسان تو ساتھ پھر بھی انشاءاللہ کہہ دے, مطلب یہ ہے کہ اپنے کلام میں یا قسم میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہو تو جب بھی یاد آئے کہہ لے, چاہے کتنی ہی مدت گزر چکی ہو, گو کہ اس کا خلاف بھی ہو چکا ہو. لیکن بہرحال قسم کھائی تھی تو پھر اس کا کفارہ تو دینا چاہیے. اور یہ جو ساتھ ہی کہہ دیا نا وذکر ربک اذا نسیت, یہ ہے بات, جب یاد آئے کہہ لے, اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے, فوراً کہہ لے ہاں غلطی ہو گئی, میں نے نہیں کہا, اب میں کہہ دیتی ہوں. اور ویسے بھی اللہ کا ذکر جہاں کرنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو انسان اسی وقت اس کا ذکر کر سکتا ہے. وَقُلْ أَسْعَىٰ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا. یہ جملہ کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک معنی کیا ہو سکتا ہے؟ آئندہ کوئی موقع ہی ایسا نہ آئے کہ میں انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کہنا بھول جاؤں. دوسرا اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف سے بھی زیادہ حیران کن طریقے سے میری مدد فرمائے. اور سچ ہے نا، فرمائی تھی. غار ثور کے واقعے میں جب معراج کے سفر میں آپ وہاں رہے تھے. تیسرا اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ جس کام کے کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ علم نہیں کہ یہی کام بہتر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے. اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہہ دو، کیا میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا، کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے اندھیرے میں نہیں رکھے گا، سچ جو ہوگا وہ میرے سامنے آ جائے گا. تو یہ بات کتنی پیاری ہے کہ بندہ اس طرح اللہ تعالی کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید چیز کی طرف میری رہنمائی کرے گا. ایسے لگتا ہے کہ ایمان والوں کی زندگی میں ہمیشہ رہنمائی اور ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے. اور شروع میں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہی دعا کی تھی نا کہ وحی لنا من امرنا رشدا، ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہمیں رہنمائی دے. کیونکہ بندہ رب کی رہنمائی کے بغیر دنیا میں ایک دن بھی نہیں جی سکتا. اور پھر فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے، اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے. حقیقت کیا تھی؟ قل اللہ اعلم بما لبثوا. آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جتنی دیر وہ رہے، کیونکہ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس سارے علم ہیں، ظاہر کے باطن کے سب چیزوں کے اسی کے پاس ہیں. ابصر بہ و اسمع، وہ کیا ہی خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہ آخری جملہ ہے جو اصحاب کہف کے بارے میں ہے. پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ ہیں کتنے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رہے کتنی دیر تھے. پیچھے بھی اس پہ بات گئی تھی، کچھ لوگوں نے کہا 300 سال، کچھ نے کہا 300 پہ 9 اوپر ہے. بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حالانکہ یہ درست نہیں. ہمارے یہاں عموماً یہ بات مشہور ہے نا کہ 309 سال رہے تھے اور قرآن پاک میں آئی ہے، لیکن اس کا موقع محل دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا تو پھر آئے 26 میں یہ کیوں آتا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے کتنی دیر وہ رہے. تو پھر یہ کون لوگ تھے؟ سوال ایک ذہن میں اٹھتا ہے کہ پھر یہ کہنے والے کون ہیں؟ تو اصل میں یہ ہسٹورینز تھے جنہوں نے بعد میں تاریخ رقم کی. جب شمسی کیلنڈر سے حساب لگاتے تھے تو 300 سال بنتے تھے، اور جب قمری یعنی چاند کے حساب سے، اسلامک من جن کو ہم کہتے ہیں، اس سے دیکھتے تھے تو 309 سال ان کی مدت بنتی تھی. تو یہ جو فرق ہے کہ کچھ نے تو 300 کہا لیکن کچھ نے اوپر 9 کا اضافہ کر دیا. اور حقیقت ہے کہ اتنی صدیوں میں اگر آپ دیکھا جائے قمری شمسی کیلنڈر میں اتنے دن کا اضافہ تو ہو ہی جاتا ہے. یہ لوگوں کا کلام ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی اور بتا دیا کہ بس ان باتوں کو زیادہ نہ کرے دو، بس اللہ کی بڑائی کو دیکھو، وہ کیسے ہیں؟ اب دیکھیے کہ اصحاب کہف کس نام پہ نکلے تھے گھر سے توحید کے لیے، اپنے آپ کو انہوں نے بچا کے، فتنوں میں ڈالنے سے بچا کے باہر نکال دیا، آخر میں اللہ کی بڑائی کا پھر ذکر ہو گیا. پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ یہی کہ جو بندہ رب کی آس پہ نکلے گا، رب اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس کی مدد کرے گا. یہاں پہ ہمارا پچھلا لیسن پورا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں یعنی آپ کو انٹرنیٹ پہ اور اس طرح کی ملتی ہیں کہ جس میں سیون سلیپرز کے نام پہ اور کچھ باتیں، لیکن چونکہ اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کا شوق ہو تو آپ اپنی مرضی سے جا کے سرچ میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے وہ یہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوسرے ہیں، واللہ عالم. ہو بھی جائیں کوئی بڑی بات نہیں، تو اس کی جگہیں اور وہ کچھ دیکھا جائے تو کچھ چیزیں تو واقعی لگتی ہیں کہ قرآن پاک میں جو نقشہ کھینچا گیا اسی طرح کی ہیں. آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں خود ہی، اگر آپ چاہیں گوگل میں سیون سلیپر ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ پکچرز آپ کو آئیں گی. جس کو شوق ہو ہسٹری پڑھنے کا وہ پڑھ سکتا ہے. اتنی تلاوت سنا دیں.
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه.
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور پڑھ سنائیے جو وحی ہوئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے. کیا ہے اس وحی کا خلاصہ؟ لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو. اور وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوا چھپنے کی جگہ. اصحاب کہف کا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور کہانی سنانے کا یہ ایک بہترین انداز ہوتا ہے کہ جب بات خاص نہج سے پوری ہو جائے تو پھر جس کو کہانی سنائی جا رہی ہے اس کو مخاطب کیا جائے. یہ انداز ہم نے سورت یوسف میں بھی دیکھا تھا، اور ہر وہ سورت جس کے اندر کسی پچھلی قوم کا قصہ یا کہانی یا نبیوں کے قصے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ قصہ ہمیں ملتا ہے. تو یہاں براہ راست اللہ کے نبی کو کہا گیا وَتْلُو، تلاوت کیجئے. وَتْلُو کا لفظ تلاوت سے، تلا یتلو تلون سے. تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو عموماً ایک ہی قسم کی ہے، لیکن تلاوت کی ایک قسم ہوتی ہے تلاوت لفظی، جو ہمارے ہاں بہت معروف ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارا نہ صرف یہ کہ ایک ریچول ہے بلکہ ایک بہت بڑے اجر کی بھی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تلاوت ہے جس کو تلاوت عملی کہتے ہیں، عمل کی تلاوت. وہ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو چیز تم پڑھ رہے ہو اب اس پہ عمل بھی کرو. اور اگر آپ تلاوت کا لفظ دیکھیں تو تلا یتلو تلون کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا. تو ہم جب تلاوت کرتے ہیں نا تو اس میں اصل میں ہم پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی کہے ہوئے لفظوں کا، اپنی بھی بولی ہوئی باتوں کا. تو اس لحاظ سے پھر تلاوت کے اندر پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی بات ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ تلاوت ہمیشہ مذہبی کتابوں کو پڑھنے کے لیے آتی ہے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیمسٹری کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں. پڑھ سکتے ہیں آپ، یاد بھی کرتے ہیں، ڈکٹیٹ بھی کرائی جاتی ہیں آپ کو چیزیں، لیکن تلاوت کا لفظ جو آپ استعمال کریں گے وہ کریں گے مذہبی کتاب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تلاوت کیجیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جو بھی کلام ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم خود پڑھ کے پھر عمل بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ دوسروں سے مناسب طریقے سے شیئر بھی کریں. گویا کہ آپ کو تلاوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ سورۃ مزمل میں بھی کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اسی طرح تلاوت کا طریقہ صحابہ کرام کا بہت ہی خوبصورت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ابو موسیٰ الاشعری کی آواز بڑی خوبصورت ہے، تو وہ ان سے کہا کرتے تھے، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، ذکرنا ربنا، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلائیے. پھر فیقرؤون، پھر وہ پڑھتے، ویسمعون، اور یہ سنتے، ویبکون، اور پھر روتے. یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تلاوت کا کوئی اور طریقہ کہ جس میں راگ لگانے کا سٹائل ہو یا بس لفظوں کی کھیل ہو، یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ تلاوت میں مبالغہ کرتے ہیں جو بالکل بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو فرمایا کہ آپ اپنے رب کی کتاب میں سے لوگوں کو پڑھ کے بتائیے. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی قرآن کوئی بھی پڑھے گا، جب تک پڑھنے کے اندر غور اور تدبر کا معنی نہیں آئے گا، آپ کی تلاوت پہ دل نہیں جمے گا، دل سوزی نہیں ہوتی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کب اتری، سفر میں اتری کہ حضر میں اتری، گرمی میں اتری کہ سردی میں اتری. اور کہتے تھے کہ اگر میں جانتا ہوں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یعنی میں اتنا جانتا ہوں، اس کے باوجود اگر مجھے پتا چل جائے کہ کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو میں اونٹوں کے جگر پھٹ جائیں، اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچوں اور اس سے سیکھوں. ہم کہتے ہیں شرط یہ کہ سنو نہ ہو، بیچ میں مائنس ٹیمپریچر نہ ہو. ہاں کہتے ہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا یا سفر کروں گا سیکھنے کے لیے کہ چاہے چل چل کے اونٹ کا جگر پھٹ جائے. تو یہ صحابہ کرام کی محبت اور شوق تھی قرآن کے ساتھ. اور آپ دیکھیے کہ ہم تو قرآن کی دہرائی سے ڈرنے لگتے ہیں، اور کیا پڑھیں گے. ہمیں تو جس لفظ پہ دس دس نیکیوں کے اجر کا وعدہ ہے، ہم اس سے خوف کھاتے ہیں. کیا ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو ہمیں نیکیوں کے خزانے جمع کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ کوئی آپ کو ایسی جاب آفر کرے کہ جو لفظ آپ بولیں گے اس کے 10 کروڑ. ہو سکتی ہے نا جابس، انٹرپریٹ کرنے کی، کسی کا ٹرانسلیشن کرنے کی، کسی ہاسپٹل میں کسی کی لینگویج میں ٹرانسلیشن کی. 10 کروڑ آپ کو ایک لفظ کے ملے، اور کتنے حروف ہیں ٹوٹل آپ سوچئے ذرا، اور کتنے ہوتے ہیں عموماً؟ اے بی سی ڈی کبھی کسی نے گنی؟ اس میں 3 ملا لیں، ہاں 26 ہوتے ہیں. چلیں 26-30. جی اب آپ سوچیے کہ صرف ایک لفظ آ او بی با بو کریں، اور آپ کے پاس ایسے ایک سامنے مشین لگی اور جس میں سے ٹک 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 کر کے 10-10 کروڑ جمع ہوتے جائیں، آپ سوچیں کہ آپ کتنے امیر ہو جائیں گے. اور آپ جب ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ پڑھتے جائیں، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کتنے وہاں بینک بیلنس جمع ہوئے میں. تو جب دولت آتی ہے تو بندے کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، سٹ پٹائے اور گھبرائے ہوئے نہیں دکھتے، پریشان نہیں دکھتے. اس لیے فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور چاہیے کہ خوشیاں مناؤ اس کے ساتھ، کیونکہ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے. اس کی کیا مراد ہے؟ کہ جو صحابہ کہف کے حالات تھے اور ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد آئی، قیامت تک لوگوں کے اگر حالات ایسے ہوتے رہے تو اللہ کی مدد بھی ایسے ہی ہوتی رہے گی. ہم کہتے ہیں واو، کیا سٹرینج کیفیات تھی، کیسے اللہ نے ان کی مدد کی. تو آج اللہ تعالی ہماری بھی مدد کرے گا اگر ہمارے اندر استقامت ہوگی. پھر اللہ کے اور کلمات کیا ہیں؟ صبر کا بدلہ جنت، شکر کے بدلہ جنت، عمل کرو گے تو نیکی جنت، برے عمل کرو گے تو جہنم. اور اللہ کے وعدے، اللہ کے کلمات تو یہی ہیں نا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کو اللہ کے ان کلمات کا یقین آ جائے گا، وہ تو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسری طرف نہیں کرے گا. پھر ایک اور چیز اس میں دیکھیے گا کہ کلمات، ایک تو ہم نے وہ کر لیے نا کہ جو اللہ کی سنت کے معنوں میں، اسی طرح آپ کلمات کی 2 قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہیں کونی کلمات، اور ایک ہیں شرعی کلمات. کونی کیا ہے؟ تخلیق، کون و مکا، کائنات کا لفظ اردو میں اسی سے بولتے ہیں ہم. یعنی اس کی تخلیق میں کائنات کی کسی چیز کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایک مفہوم بنتا ہے. اگر وہ بارش برسانا چاہے، کوئی بارش روک نہیں سکتا. وہ سنو دے، کوئی سنو روک نہیں سکتا. اور اسی طرح کی یونیورسل چینجز. اور شرعی کلمات لیں تو مراد ہے کہ اس کی شریعت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ آج کے دور کا سہارا لے کر کوئی، اور نہ مشرق سے مغرب کا فرق بیان کر کے. تو لہٰذا اس ذات کی بات پوری ہے. سورۃ الانعام آیت 115 میں بھی ہم پڑھ چکے، وتمت کلمت ربک، تیرے رب کی بات پوری ہوگی. دیٹس اٹ. یہ کس چیز کا انداز ہوتا ہے؟ کنفرم ہو گئی، ڈن. کنفرم سیٹ کے اندر آپ چینجز کروانا چاہے نہیں کرتے، کچھ آپشنز ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن ہی نہیں دی کہ کوئی اس کی بات کو چینج کر دے. ہاں وہی چینج کرے، خود تو کر دے. جیسے سورۃ بقرہ کی آیت 106 میں ہم پڑھ چکے، من ننسخ من آیتن او ننسیہا نأتی بخیر منہا، وہ خود اپنے کلمات کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے. پھر آخری چیز اس آیت کی کیا ہے؟ ولن تجد من دونہ ملتحدا، آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ. ملتحدا کا لفظ لحد سے ہے، لام حادال قبر کو بھی کہتے ہیں نا، قبر کا بغلی گھڑا، ایک طرف کو جانا، اس کا معنی ہوتا ہے. اسی لفظ سے الہاد کا معنی ہے، لفظ ہے دین سے پھرنے کو کہتے ہیں، اور ملحد کہتے ہیں جو دین سے پھر جائے. یہاں کیا ہے؟ ملتحدا، جس کے اندر پناہ لی جائے. مطلب کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلیاں کرنا چاہے، من ماننے اضافے کرنا چاہے، اللہ کے حکموں کو بدل کے کچھ اور کرنا کرانا چاہے، تو یاد رکھے کہ اللہ کی جب پکڑ آئے گی اس کے اوپر، تو کوئی کونا کھدرا اس کو ایسا نہیں زمین کا دکھے گا، نہ آسمان کا، کہ جہاں پہ وہ چھپ سکے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نہ پکڑے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے، انسان اپنے گھر کے اندر رسوا ہو جاتا ہے، اور انسان اس طرح بستر پہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے پاس بالکل بھی کوئی ہلنے کی ہمت نہیں رہتی. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رسوا کرتا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں. کچھ نے قرآن آیات کو بدلنے کی کوشش کی، اور بہت ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نام پر من گھڑت چیزیں جو تھی وہ دین میں لانے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکلوا کے پھینکا جیسے دودھ میں سے کوئی مکھن کو نکال دے، یا آٹے میں سے بال کو نکال دے. تو لہٰذا اس میں بہت بڑی ایک پکڑ ہے، تڑپ کی بات ہے کہ کوئی بھی اللہ کے دین میں تبدیلی نہ کرے. ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، ایک بات کی بات ہوتی ہے، عمل آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے نہ کریں، لیکن دین کو نہ بدلیے. ایسی تفسیریں جھاڑ جھنکار کی طرح اگ بھی گئیں تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کا کوئی قرار نہیں. ایسے لوگ خواہشات پہ مبنی اگر کسی حرام کو حلال کر لیں، حلال کو حرام کر دیں، تو پھر اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. وہی شعر بھی ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. پھر اس کے بعد ایک خاص موضوع ہے جس کا تعلق مکہ کے حالات سے بھی تھا، اور ہر دور میں ہی ایسے حالات پیش ہوتے ہیں. آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور روکے رکھی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طلبگار ہیں اس کی رضا کے یا اس کے چہرے کے. اور ولا تعدوا عیناکنہم ترید زینت الحیات الدنیا، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے، کیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت. ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور نہ پیروی کیجئے اس بد نصیب کی کہ غافل کر دیا ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے. بہت ہی زبردست قسم کی آیات ہیں، پڑھتے ہوئے بھی دل کے اندر تھوڑی سی گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں انسٹرکشنز دیتے ہیں. لیکن ان سے پہلے ہم چند واقعات دیکھیں گے جن کا اشارہ اس آیت میں ہے. ایک آیت ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے. عینا بن حسن مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس شخص تھا، آپ کہہ لیں ملینیرین ہوگا اس دور کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، یہ فقرا مہاجرین میں سے تھے، غریب بھی تھے، اجنبی بھی تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ملک کے تھے. ان کا لباس بھی خستہ تھا، حالت فقیرانہ تھی. اسی طرح کچھ اور فقرا اور غربا آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے دکھے. عینہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے سے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں، بس یہ لوگ جو ہے نا ان کی وجہ سے ہم یہاں نہیں آتے. لہٰذا ایسے خستہ حال لوگوں کے ساتھ ہم تو نہیں بیٹھ سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں تو پھر ان کو اٹھا دیجئے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارے لیے ایک الگ مجلس بنا دیں، یعنی کوئی ایکسٹرا کرسیاں ہمارے لیے ریزرو کر دیں کہ جہاں پہ ہم آئیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ پسینے کی بو ان کے اونی جبوں سے اٹھتی ہے، یعنی یہ غریب ایسے تھے کہ گرمیوں میں بھی اونی کپڑے پہن کے پھرتے تھے. ان کو اس طرح سے اتر کہا کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے. اتنا اچھا ایک موٹیو دکھتا ہے نا ایک دائی دین کو، جس کی نظر اس پہ ہو کہ چند بڑے لوگ دین کی طرف آئیں تاکہ ان کو دیکھ کر بہت سارے دوسرے لوگ بھی آ جائیں. اللہ کی نظروں میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، دائی دین کی نظروں میں بھی سب ایک جیسے ہوتے ہیں. کسی کے پاس مال دولت ہے تو اپنے گھر میں ہوگی، کسی کو کیا. ہاں صرف ایک تڑپ ہو سکتی ہے کسی سچے دائی دین کو، جو اللہ کے نبی کو بھی تھی، کہ چلو چند سردار، چند بڑے انفلوئنشیل قسم کے، ان لیڈس قسم کے لوگ آئیں، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، تاکہ یہ اس کام کا حصہ بنے اور اس کام کو آسان درجے سے کر سکیں. تو لہذا ایسے لوگوں کی باتوں پہ اگر اللہ کے نبی ان غریبوں کو اٹھا دیتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ ان کی بات کے اوپر کان بھی نہ لگائیے، بلکہ وصبر نفسہ کا تھامے رکھیے، روکے رکھیے. یہاں دیکھیے کہ صبر اپنے اصل معنوں میں آیا ہے. صبر کہتے ہیں روکنا، کیسے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں روک لینا. بھاگ رہا تھا، سرپٹ دوڑا بھاگ رہا تھا نفس کا، اتنے میں اللہ کا ایک حکم آ گیا، اسٹاپ، ہینڈز اپ، چھوڑ دو، نہیں لینی. یہ ہوتا ہے بندہ مومن. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اس طریقے سے کہا روک لیجئے. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکیں، ان کو اپنے سے نہ کاٹیں. یہ فقیر غریب آپ کو کیا پتا اللہ ان کی وجہ سے کتنی برکت دیتا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں تمہارے ضعفاء کی وجہ سے رزق ملتا ہے. ضعیف عمر کے بھی ضعیف ہوتے ہیں، حال حلیہ کے بھی ضعیف ہوتے ہیں، بعض شکل سے ہی بڑے مسکین لگتے ہیں، منکسر المزاج قسم کے، ڈھیلے ڈھالے لوگ. لوگ ان کو کہیں یہ کیا، ان کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی، یہ تو کوئی بہت ہل جل ہی نہیں کرتے، یہ تو ایکٹیو ہی نہیں ہے. کوئی بھی کسی طرح کے انسان ہو سکتے ہیں ضعیف میں. کہا ان کو چھوڑ دو، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، تو لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں. اور جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے ان کو اٹھانے سے بھی نہیں ماننا. شکر کرو کہ انہوں نے دین کی محفلوں کی رونق تو بڑھائی ہوئی ہے. ہر دور میں یہی ہوا، پیچھے ہم پڑھ چکے کئی جگہ، ہر دور میں انبیاء کرام کے ساتھ یہی کچھ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یدعون ربہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغدات والعشی، ودوف سے غدات اور عشی عشاء سے، پیچھے بھی اس پہ بات ہو چکی، صبح اور شام، یعنی ہر وقت دو ہی تو وقت ہوتے ہیں، یا صبح ہوتی ہے یا شام ہوتا ہے. یریدون وجہہ، جو اس کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کے لیے جو بھی لفظ آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اسی کو لینا چاہیے. لہٰذا وجہ کو وجہ کہیں گے ہم، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. چہرہ چاہنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ آف کورس کسی کا چہرہ آپ کو کب ملتا ہے جو آپ سے خوش ہو، آپ کو ویریفائی کرے، آپ کی طرف رکے، آپ کی طرف جھکے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو آنے دیجئے. اور یاد رکھیے کہ ابتدان مسلمان ہونے والے اکثر غلام بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور بڑے لوگ شرطیں ہی باندھتے رہ گئے. اور چھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو تو واقعی ہٹ پہ رکھتے تھے لوگ کہ یہ تو بڑے ہی غریب ہیں اور ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، جس میں حضرت بلال ابن مسعود تھے، قبیلہ حزیل کے دو لوگ تھے اور کچھ اور ساتھی تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو آپ اپنے پاس سے نہ ہٹائیں. اب دیکھیے کہ کیوں، ایک دل میں سوال آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کیوں کہا گیا کہ آپ ان کو نہ ہٹائیں. اس لیے کہ انسان کے اوپر اس کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. مثلاً اگر ہم بہت بڑے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنا آپ کھٹیا لگے گا. ان کے کپڑوں سے اپنے کپڑے ہم ٹیلی کریں گے، جس گاڑی سے وہ نکلیں گے ہم اپنی گاڑی کو دیکھیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دل کے اندر بوجھ آئے گا. آپ ازما کے دیکھیں، یہ جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگیوں میں چینجز آ رہی ہیں نا، آپ سوچتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ آپ بہت کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ بھی وجہ ہوگی، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کی غیر ضروری محفلیں ختم ہو گئیں. ہر ویکینڈ پہ اگر آپ کوئی پارٹی کھائیں اور اس پارٹی میں پاکستان سے آیا ہوا لیٹسٹ فیشن کا جوڑا پہنی ہوئی چار چھ دوستیں آپ کو نظر آ جائیں، آپ کو اپنی الماری میں رکھے 10 سال پرانے کپڑے کہاں اچھے لگیں گے؟ روتے دھوتے پہنیں گے، بوجھ ہوگا، پھر ڈپریشن، پتہ نہیں چلتا. بہت ساری چیزیں بندے کو نہیں پتہ چلتا، میں کیوں اداس ہوں، میں کیوں پریشان ہوں. غم یہ ہوتا ہے کہ میں کھٹیا لگ رہی ہوں. آپ جاتے ہی نہیں، آپ کو اپنے یہ بھی مشکل لگ رہے ہوں گے سنبھالنا. آپ کہتے فائدہ کیا اگر اب آئے میں بیٹھنا ہے تو چلو اتنے کپڑوں کی ضرورت کیا. لوگ دوسروں کے لیے پہنتے آپ اپنے لیے پہنیں گے, تو اس طریقے سے انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جب ایسے لوگوں کی ٹون ذرا ٹونٹنگ ہوتی ہے نا, دین کا مذاق اڑانا ایک سٹائل بن چکا ہے آج کے دور میں نا, او ملا او ایسا کہنا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اوپر آ جاتا ہے. پھر ایک اور وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب غربا قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایئرپورٹ پہ کوئی شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں صرف بریف کیس ہے اور دوسرے نے پیچھے رکھے ہوئے 10 سوٹ کیس. اب وہ بریف کیس والا تو یوں پکڑ کے بورڈنگ پاس لے گا اور جائے گا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں, اور اسی وقت میں وہ دوسرا اپنے 10 سوٹ کیس تلوا رہا ہوگا. روایت میں جو بات اس کا خلاصہ کیا کہ سیم نیکی کرنے والے دو شخصوں, ایک ہی دن مسلمان ہو سب کچھ, لیکن ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا, تو بھی امیر سے غریب پہلے جنت میں جائے گا کیونکہ اس کی کلیئرنس بہت جلدی مل جائے گی, وہ گرین چینل سے نکل جائے گا, نتھنگ ٹو ڈکلیئر, سیدھے چلے جاؤ, کوئی کسٹم وائز آئٹم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے روک لیتے ہیں. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ نوٹ کیجئے, کیسے لوگوں کی کمپنی کو چھوڑنا ہے, لوگوں کو نہیں چھوڑنا. ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ایسی محفلوں کو چھوڑیں. آپ خود جائیں ان کے گھر, کسی اور موقع پہ جائیں, آپ اب نہیں پسند کرتے ایسی جگہوں پہ جانا جہاں اوٹ پٹانگ چیزیں ہوتی ہیں, نو پرابلم, آپ اس سے 2-4 دن بعد ایسے ہی چلیں کہ ایک بنائے چلتے ہیں اور چائے پیتے ہیں, چلو آج کھانا کھاتے ہیں مل کے, چلو آج یہ کرتے ہیں, جائیے. چھوڑے نہیں, لوگوں کو نہ چھوڑیں, وہ موقع چھوڑ دیں, فوراً سمجھ جائیں گے کہ ان کو ہم سے نہیں بیر, ہمارے پاس تو بہت اچھی ہوتی ہیں. ہاں فلاں موقع پہ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں ہے. پھر فرمایا ولا تعدو عیناک عنہم, اور نہ ہٹیں آپ کی آنکھیں ان سے. یہ جو تعدو کا لفظ ہے نا, عین دال واؤ سے ادو, دشمن کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے نا, اور عیناک جو ہے یہ عینان تھا اصل میں, عینن سے عینان تھا, تو نون گر جاتا ہے جب بھی کبھی یہ مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ دڑوائیں اپنی آنکھوں کو ان سے. مراد کیا ہے کہ آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے, آپ ان کی طرف رہیں. تُرِید زینت الحیات الدنیا, وہ لوگ جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ کیوں دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ یہ دین کی طرف آئیں اور دین اسلام کو فائدہ ہو. وہی بات جو پیچھے بات ہو گئی پہلے بھی کئی دفعہ کہ اللہ کے نبی کو دولت سے پیار نہیں تھا, لیکن ان کی وجہ سے اسلام کو فائدہ دینا چاہتے تھے. اسی لیے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن خشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے, مضبوطی دے. تو یہ ماننا تو انسان کی بہرحال ایک فطری ضرورت بھی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اگلی آیت ایک بہت ہی زیادہ ایک ایسے بے حس کردار کو ثابت کرتی ہیں, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور نہ پیروی کیجیے اس کی جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. کیا ذہن میں آتا ہے؟ بڑا ہی کیجول سا ایک شخص آتا ہے, بے خبر, کھلنڈرا, کوئی غور نہیں, اللہ کی یاد نہیں, اللہ کی بات کرو تو کہتا ہے چھوڑو ابھی ایسی باتیں نہ کرو, اچھا بور نہ کرو, ایسے نہ کرو, ویسے نہ کرو. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کی حد بندی کرتا ہے ادھر, کہ یہ وہ شخص ہے جس کا دل غافل ہے. کیوں؟ وَتَّبَعَ هَوَى, خواہشوں کا پجاری ہے, ہر وقت کپڑوں کی باتیں, ہر وقت جوتوں کی باتیں, ہر وقت فیشن کی باتیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑھ گیا, افراط اور تفریط کا شکار ہو گیا, روپے پیسے میں افراد, کھانے پینے میں افراد, باتوں میں افراد, فن فن فن, ہر وقت سوشلائزنگ, ہر وقت پارٹیاں, ہر وقت آفتے, کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے کہ جب انسان کا بیلنس بگڑتا ہے نا, تو اس کے بعد یہی حالات ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بنیادی اصول بتا دیا کہ آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ تبلیغ کا پہلا درجہ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو بھی اب اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے, تو آپ کم از کم ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو دل کی حد تک الگ کر لیں, نہ آپ امپریس ہوں گے نہ کچھ ہوں گے. اور میں کبھی کبھی بہت کم, کیونکہ پرانے تعلقات ہوتے ہیں, لوگ بلاتے بھی ہیں, تو میں کریٹیکلی دیکھتی بھی تھی, جاتی تھی, بیٹھی اپنے اس حساب سے. ہر بندہ جو ہال میں اور ہوٹل میں داخل ہوتا ہے نا, میں امیجن کرتی ہوں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ آج ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے, ایڈی چوٹی کا زور, کس نے بال کھولے ہوئے, کسی نے ہیل پہنی ہوئی ہے, کسی نے ایک بازو ہی نہیں پہنی غلطی سے, کسی نے قمیض کی جگہ شمیز پہن لی ہے, اور ہر بندہ یوں پھر رہا کہ ماشاء اللہ. اور میں کریٹیکلی اللہ کی شکل ہے, میں کوئی یہ نہیں کہتی, میں سوچتی تھی کیا واقعی اچھی لگ رہی ہے. ہاں یقین کریں, آپ صرف اللہ کی نگاہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو دیکھنا شروع کر دیں, آپ کے معیار بدل جائیں گے. اور حد کی بات یہ کہ جن کے بارے میں میں سوچ رہی ہوتی ہوں, ایک اندر آئیں, کسی موقع کی بات میرے سوچے ذہن میں, تو ایک اندر آئی, انتہائی جس کو دیکھ کے کہنا چاہیے نا کہ بندے کو بالکل بھی خوشی نہ ہو دیکھ کے, کوئی بھی جسم ان کا چھپ نہیں رہا تھا اس میں. تو میں سوچ رہی تھی اللہ ہی کیا ہے, اور اتنے میں اندر موجود خواتین میں سے ایک ان کی دو سے کہا, ارے واہ کیا قیامت لگ رہی ہو. مجھے اس بیچاری سے اس پہ غصہ زیادہ, وہ بیچاری اتنی محنت کر کے, کوئی ایک بندہ نہ اس کو کہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو, تو اگلی دفعہ کرے گا کوئی؟ لوگ چھ چھ گھنٹے مشینوں میں بیٹھ کے سچ سنور کے آتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ تم کتنے پیارے لگ رہے ہو. امر وہ پورا تھا, حدوں سے گزرتے, پہنو, اوڑھو, کھاؤ بھی, میک اپ بھی کرو, بال بھی بنوا لو کبھی, لیکن چڑیل تو نہ بنو. بعض ایک انسان سمجھتے نہیں میں لگ کیا رہوں, اور کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا کوئی دین کی طرف آتا ہے کہتے ایکسٹریمسٹ ہے, اور اگر کوئی فیشن کی طرف آتا ہے کہتے واہ یہ کوئی نیا فیشن آ گیا, بالکل ایسے اسٹائل نکلے ہوئے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہو نیلے رنگ کے نیل پالش, ہاں, گرین کلر کی لپسٹک, اعوذ باللہ من الشیطان. آپ سوچیے کہ خوف آتا ہے, میں مزاق نہیں اڑانا چاہ رہی, لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ صرف اپنی نظروں سے آپ جس چیز کو خوبصورت کہیں وہ خوبصورت ہو گئی, تو یہ درست طریقہ نہیں. تو ان سے دوری انشاءاللہ اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گی, اور ضرورت بھی کیا ہے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے. وقل الحق من ربک, اور فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. لہذا فمن شاء فلیؤمن, بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر, اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرتا رہے, شوق سے کرے. ایمان اور کفر تمہارا اپنا سودا ہے, تمہاری اپنی خواہش ہے, جو مرضی کرو, لیکن انجام یاد رکھنا. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ, گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح غلیظ ہے. یشوی الوجوہ, اتنا گرم ہے کہ بھون ڈالتا ہے چہروں کو. بئس الشراب, یہ مشروب کتنا ناگوار ہے. وساط مرتفقہ, اور یہ قرارگاہ بڑی تکلیف دہ ہے. اتنا بھیانک انجام ہے یہ حد سے بڑے ہوئے کاموں کا, اتباع ہوا کا اور غفلت قلب کا. تین ہی چیزیں دیکھیے نا پچھلی آیت میں, دل غافل ہے اللہ کی یاد سے, خواہشات کے پجاری ہیں, اور کاموں میں حدوں سے گزر گئے. کہا باغ کو کھاؤ اور پیو اور اس کے کپڑے پہنو. دیکھیے یہاں خاص طور پہ کپڑوں کی بات ہے. سرادق جو نا, یہ ربائی ہے, سین را دال قاف, سردق سے, چار دیواری کو کہتے ہیں, خیمے کی چادر, قنات یا تمبو جو ہمارے ہاں عام طور پہ بولا جاتا ہے. اور آ گیا ہے حق, الحق سے مراد قرآن اور اسلام. اور فمن یکفر, یہاں کون سا کفر ہے؟ فل یکفر کفر اکبر. ایسے لوگوں کو آگ کی قناتیں گھیر لیں گی. ذرا امیجن تو کریں, بہت سارے لوگ کسی جگہ ہوں اور وہاں آگ لگ جائے, اپنے کپڑوں میں وہ جل جائیں, کیسا لگے گا؟ اور جہنم میں لوگ جب جائیں گے تو حقیقت میں پھر وہ خود ہی جل جائیں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے روایت کی کہ سرادقہا سے مراد آگ کی چادر ہے, ہر ایک اتنی موٹی ہوگی کہ اسے طے کرنے کے لیے 40 سال درکار ہوں گے. استغفراللہ, تھک چادر. ترمذی اور مسند احمد کی یہ روایت ہے. اور کل محل, محل کیا ہے؟ امام مجاہد کہتے ہیں پیپ اور لہو. ابن عباس فرماتے ہیں تیل کا سیاہ تلچھٹ جو نیچے جم جاتا ہے, بہت سارے پکوڑے تلے تو اینڈ پہ جو نیچے کالی لیس رہ جاتی ہے نا, وہ ہے یہ تلچھٹ. اور بلکہ آپ چکن کو فرائی کریں یا میٹ کریں جس میں میٹ ہو تو نیچے لیس بھی ہوتی ہے جو اس کی چربی کے پگھلنے سے ہوتی ہے. اب سوچیں انسان جلیں گے نا تو ان کی چربی اور پیپ ہوگی نا. اور یشوی کہتے ہیں باربیکیو کرنے کو, بھننا, شوی. کبھی آپ عرب ریسٹورینٹ میں جائیں تو شوی کا لفظ جہاں بھی ہوگا تو وہ باربیکیو چیز ہوگی, بھونے گی, یعنی ان کی سکن کو کوئلوں پہ رکھ کے پکایا جائے گا. اللہم لا تجلنا منہم, یشوی الوجوہ, چہروں کو دھلسا دے گی. بیس شراب, پھر ڈرنکس بھی ساتھ برے دیے جائیں گے. فساد مرتفقہ, کتنی ہے بری جگہ. مرتفقہ رفق سے ہی ہے, پیچھے ہم پڑھ چکے مرتفقہ میں رافا قاف, یعنی اتنی بری آرام دہ جگہ ان کی, ذرا بھی تو اچھی نہیں ہے ان کے لیے. آپ دیکھیے کہ کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو انسان پڑھتے اور سنتے وقت کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اپنے دل کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے ان آیتوں کی, یہ ان آیتوں میں سے ہے. لیکن اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں ہم ہرگز ضائع اجر نہیں کریں گے ان کے جو آسان عمل کریں, مفید کام کریں. اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا, کر کے تو دیکھو, کوشش تو کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے آسانیاں فرماتا ہے. ایک دفعہ ایمان لے کے عمل صالح کرو, ہم تمہارے احسن عمل کی نہ قدری نہیں کریں گے. پیچھے عذاب کی بات تھی, دردناک عذاب تھے, یہاں جنت کی بات آ گئی. اور یہاں دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تفصیل بھی بتائی احسن عمل کے بعد کہ اولائک لہم جنات عدن, جنتیں ہوں گی, ایک جنت نہیں جمع, کیونکہ جنت کا نام عدن ہے جو وسط میں ہو, اور جنت واحد کہنے کی بجائے جنات عدن کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ جنت اتنی کشادہ اور وسیع ہوگی گویا کہ وہ ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں ہیں. یہاں آپ کو وہ روایت کوٹ کراتی ہوں احسن عمل کی جو میں نے پیچھے سبق میں بولی تھی, اس کے ساتھ بیان کرتی ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ احسن عمل کرنے والے کون ہیں, کیونکہ اجر من احسن عملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے کام کرنے والے کون, نمبر ایک احسنکم عقلا, جو تم میں سے عقل رکھتے ہوں وہ احسن عمل کرنے والے ہیں. دوسرے وہ عورتکم حرام, یعنی حرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اور تیسرے اسراؤکم فی طاعتہ سبحانہ, کہ اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے لوگ. تین چیزیں ہوئی احسن عمل میں, عقل کا استعمال, حرام سے رکنا, اور نیکی یا اطاعت کی طرف جلدی کرنا, یہ ہے احسن عمل. ملے گا کیا, اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا, انہیں پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں کنگن سونے کے, اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کا لباس. من سندسم و استبرقم, جو باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوگا. کیفیت کیا ہوگی, متقین فیہا علی الارائک, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مرصع پلنگوں پر. نعمت ثواب, کتنا پیارا ہے ثواب. وحسنت مرتفقہ, اور کتنی پیاری ہے یہ آرام گاہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا کیا جو بات شروع ہوئی جہنمیوں کے تذکرے سے, کہ جو اچھے کام کریں گے ان کو جنت عدن ملیں گی جن میں نہریں بہتی ہوں گی. اب ہمارے لیے تو اس بات میں کوئی بڑی بات نہیں ہے نا کہ نہریں بہتی ہوں گی, ویوز بہت خوبصورت بھی مل جاتے ہیں نا ہم کو, لیکن اصل میں آپ دیکھیے تو جہاں پہ پانی بھی نہیں ملتا تھا ان کے لیے یہ بات کتنی زیادہ خوشی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پیش کیا. کچھ مشکل لفظ اس میں دیکھ لیجیے, یحلون حلہ سے ہے, ہا لام لام پہنانا, چونکہ یحلون آیا تو یہ مجہول ہے یعنی پہنائے گا کون یہ نہیں پتا. اساویر جو ہے یہ اسور کی جمع ہے, واحد اور جمع, کنگنوں کو کہتے ہیں اسور, سوار. پھر ذہب سونے کو کہتے ہیں. یلبسون لبیسا سے ہے, اور سیابن کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو, ثوب سے, ثوبا. خضر خضرن سے ہے, سبز رنگ. اور سندس جو ہے یہ بھی رباعی ہے, سین نون دال سین, ایک روئی ہوتی ہے سنبل کی طرح کی, یعنی سندس بیسیکلی پیور ریشم کو کہتے ہیں آپ یہ کہہ لیں. اور اس تبرق کا جو لفظ ہے یہ بارا قاف سے ہے, برق کس کو کہتے ہیں, برق. کبھی آپ نے دیکھا بعض لوگ کلف لگاتے ہوئے کپڑے میں کوئی چمکی سی لگاتے ہیں, ابرق یہ وہی چیز ہے, چمکتے ہوئے, یعنی ان کے استر کے اندر بھی چمک ہوگی. اوپر کا کپڑا پتلے ریشم کو, اگر سندس کہتے ہیں باریک کو, جیسے آپ کا آرگینزا یا پیور سلک, اور استبرق وہ جو نیچے ابرا یا جو موٹا کپڑا ہم تو کسی سستے کپڑے کا لگاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتیوں کے کپڑوں کے جو استر ہے نا وہ بھی موٹے ریشم کے ہوں گے. اور متقعین متقعی کی جمع ہے, تکیا لگایا ہوا شخص. ارائق اریکتن کی جمع ہے, چھپر کھٹ کو کہتے ہیں, دلہن کی مسحری. اور حسنت مرتفقہ, ارتفاق کہتے ہیں کوہنی رکھ کر آرام کرنا. اللہ اکبر, کیا خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی کہ کتنے پیارے طریقے سے اس جنت میں جانا ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ایک ہفتے کے لیے بندے نے ایسی جگہ پہ جانا ہو تو اس کا ٹکٹ کتنا ہوگا. اور اللہ کی ذات جب بندے کو کہتی ہے کہ دیکھو احسن عمل کر لو تو تمہیں اس میں کوئی نہیں روکے گا, تمہیں اتنا پیارا اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے, تم کیوں اپنی فکر کرتے ہو, تم کیوں اپنی فکر نہیں کرتے, دنیا کی چیزوں میں کھوئے رہتے ہو, دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہو اور تمہیں اپنی فکر نہیں ہوتی. تو لہٰذا ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ہوں. اب دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا, اس کی چیزوں میں سب سے بڑی جو چیز اس کو اللہ سے ہی دور کرتی ہے نا وہ اس کا مال ہے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ کس کو نہیں پتا جنت اتنی خوبصورت ہے, کس کو نہیں پتا جہنم اتنی بھیانک ہے, عمل کیوں نہیں ہو پاتا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ راستے میں مال بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے آیت نمبر 32 سے لے کے 44 سے 44 جو سبق کا آخر ہے, یہاں تک اب ایک واقعہ ہے, بالکل کہانی ہے جیسے بچے کہانیاں سناتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کہانیاں سناتا ہے. خلاصہ پہلے کر دیتی ہوں تاکہ جب ہم آیتیں پڑھیں تو ساتھ ساتھ چلیں گے. دو دوست تھے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغات دیے ہوئے تھے. ایک کو زیادہ دیا ہوا تھا, دوسرے کا ذرا کم تھا. جس کے پاس بہت کچھ تھا, خوش رنگ ذائقے پھل باغ اس میں سب کچھ تھے, شکر کی کمی تھی. اس کے اندر ایسی فخر کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے لیے ایک بہت بڑے تکبر کی چیز بنایا, جبکہ دوسرا شخص جو تھا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. تو لہٰذا ایسے بندے کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو اس کی زندگی میں بہت شکر تھا. پورے سبق کا جو خلاصہ بنے گا اینڈ پہ وہ کیا ہے کہ دنیا کا مال شاکر بندے کو نقصان نہیں دیتا, لیکن بے صبرا انسان دنیا میں کچھ اگر پا بھی لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کو حاصل نہیں کرتا. آئیے ذرا آیتوں کو اب ساتھ لے کے دیکھتے ہیں, کچھ کچھ چیزیں ساتھ ہم ہائی لائٹ کریں گے. فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اور بیان کیجئے ان کے لیے دو لوگوں کی کہانی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. رَجُلٌ کا تثنیہ ہے, دو شخص تھے, دو مرد تھے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا, ان دونوں میں سے ایک کو دی. جنتینی, دو جنتیں, دو باغات. من عنابن, انگوروں کی, عنابن سے پیچھے بھی پڑ چکے. وحففناہما, اور باڑ بنا دی ہم نے ان کے ارد گرد. حففناہما, اس کا روٹ کیا ہوگا آپ لوگ بتائیں گے؟ حففا, جی بالکل, باڑ لگا دینی. جیسے عموماً باغوں کے ارد گرد چار دیواری ہوتی ہے یا باؤنڈری وال ہوتی ہے, وہ لگا دی ہم نے ان دونوں کے بیچ میں. بنخلن, کھجوروں کی. امیجن کریں ذرا, یعنی اتنے کھجوروں کے درخت ہیں, اس کے باہر کیسے لگ رہا ہے کہ باڑ بنی ہوئی ہے. اور وجعلنا بینہما زرعا, اور ان کے بیچ میں ہم نے کھیتی اگا دی. انتہائی خوبصورت باغ کا تصور آتا ہے اس سے کہ کسی باغ کے اندر درخت بھی ہوں, کھیتی بھی ہو. اور کلتل جنتین آتت اکلہا, تھیں وہ دونوں جنتیں. کلتا, یہ بھی مونس کی وجہ سے آیا ہے. دونوں جنتیں کیسی تھیں؟ آتت اکلہا, لاتی تھی اپنا پھل, یعنی بہت پھل آتا تھا اس میں. اکل کہتے ہیں میوے کو, ایڈیبل, جیسے کھانے کے قابل جو حصہ ہوتا ہے. ولم تسلم من حشیا, اور نہ کم ہوئی ان میں سے کوئی چیز. اور وفجرنا خلالہما نہرا, اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں, یعنی اندر پانی بھی موجود ہے. اور جس جگہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی, کسی کے باغ کے اندر اگر پانی کا ایک چشمہ ہی ہوتا تھا تو اس کی ویلیو دوسروں سے بہت بڑھ جاتی تھی. ہوا کیا؟ وکان لہو ثمرن, اور باغوں کے علاوہ اس کے اور بھی اموال تھے. یہ جو ثمر کا لفظ ہے نا, عموماً پھل کے لیے ہم بولتے ہیں, لیکن یہ ہر طرح کا پھل, جیسے محنت کا پھل, صبر کا پھل, ٹھیک ہے. تو ثمر ثمرۃ کی جمع ہوتی ہے, تو اصل لفظ کیا ہوتا ہے؟ ثمرۃ, یہ واحد ہے.
سمرت ان کی جمع ہوتی ہے اسمار، اور اسمار سے پھر جمع ہو گئی سمر، یعنی جمع در جمع اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ بہت پھل تھا اس کے پاس. پھر کیا ہوا؟ فقال لصاحبه، اس نے اپنے دوست سے کہا، یہ کون تھا بیچارہ دوسرا جس کا باغ اتنا اچھا نہیں تھا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا. یحاور کا لفظ جو ہے یہ ہا واو را سے ہور، محاورے کا لفظ سنا ہوا اردو میں، وہ بھی اسی روٹ سے آتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا، تبادلہ خیال کر رہے تھے، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، کسی پر فوقیت جتلانا مال کی وجہ سے، یا زیادہ برا یہ ہوتا ہے جب دوسرے کو احساس کمتری دلانے کے لیے ہو، یعنی شیخیاں بگاڑنے لگا اپنے دوست کے سامنے. یہ شیخی کے لفظ بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، کہنے لگا انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، دیکھو میں دولت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ اچھا ہوں، اور نفری کے لحاظ سے بھی، کہ دیکھو میرے پاس اتنی دولت، اتنی لینڈ کروزر، گاڑی ہے بھی اچھی اور ہیں بھی زیادہ. یہ انداز ہے، کبھی شیخیاں بگاڑتے دیکھا ہے لوگوں کو؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نو دولت ہے، نئی نئی دولت ملتی ہے نا تو بندہ کپڑوں سے باہر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے اتنے مربے، ہماری اتنی زمینیں، ہمارے اتنے، اس طرح کی شوخیاں بگاڑ رہا تھا اپنے دوست کے سامنے، اس طرح سے بڑا بن رہا تھا کہ بہت ہوں. پھر کیا ہوا؟ ودخل جنتہ، اور ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا، کس حال میں؟ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. کس طرح ظلم کیا اس نے؟ تکبر کرتے ہوئے، نمبر دو خود کو کریڈٹ دیتے ہوئے، اور تیسرا اس کا ظلم کیا تھا کہ آخرت کے بارے میں مس کنسپشن ہو گیا اس کا، وہ کیا تھا بھی آگے پتا چلے گا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں سوچ سکتا کہ کبھی یہ باغ بھی ہلاک ہوگا، میرا نہیں خیال کہ میرے باغ کو کبھی زوال آئے گا، یہ ایور لاسٹنگ ہے، سر سبز و شاداب رہے گا، ہمیشہ ٹھیک رہے گا، نہ کبھی خزاں آئے گی، نہ میرا خزانہ کم ہوگا، حد سے زمانے کے اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. وما ظن ساعت قائمتن، اور سچی بات ہے میں نہیں مانتا کہ قیامت آنی بھی ہے. یہ سارے اس کے ظلم کی داستانیں ہیں، کیونکہ جب دنیا بہت مل جاتی ہے نا تو بندہ سوچتا ہے کہ اب یہ کون لے گا، اور اب یہ جائے گی بھی نہیں، روک لیں گے قیامت کو آنے سے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، تھرڈ آپشن، ہاں اگر پلٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، یعنی بالفرض مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی پڑا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اپنے رب کی طرف تو یقیناً میں پاؤں گا اس سے بھی اچھی جگہ پلٹنے کی. یعنی جب اتنا کچھ مل گیا تو وہاں بھی ملے گا. یہ ہے جو غلطی بہت سارے مال والوں کو لگ جاتی ہے، سمجھ لیجیے اس کو، کہ بعض لوگ جب دنیا میں ان کو ان کی محنتوں کے بغیر ہی بہت سارا مل جاتا ہے، جب محنت کی زیادہ مل گیا تو غلطی یہ لگتی ہے کہ جیسے یہاں ملا وہاں بھی مل جائے گا. اس وقت میں کہہ سکتی ہوں 60-70% مسلمان اس دھوکے میں نیکیاں نہیں کر رہے. تسلی، اندر خاموش ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، دیکھنا مل جانا. ایسی مولوی ڈراتے ہیں، لو چھوڑو اللہ اتنا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ایسا تھوڑی ہے، یہ غلط فہمی ہے. حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ادھر کچھ ملنے میں اور آخرت میں کچھ ملنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہاں ملنا ہے امتحان کے لیے، وہاں ملنا ہے انعام کے لیے. اب امتحان کے لیے تو آپ کو ملتا ہے نا، دیکھیے جب کوئی کسی کا امتحان لیتا ہے تو کچھ دیتا ہے نا، یہ بھی لے لو یہ بھی، تبھی تو امتحان لیا جائے گا. لیکن انعام کے لیے کس کو ملتا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ کوشچن پیپر تو سب کو ملتا ہے نا، لیکن کیا جو ریزلٹ کے بعد ایک گفٹ ملنا ہوتا ہے وہ سب کو ملتا ہے؟ یہاں دنیا میں کچھ ملنا امتحان کا پرچہ ملنا ہے، ایک گاڑی کی صورت میں، ایک گھر کی صورت میں، ایک سیل فون کی صورت میں، دس اینڈ دیٹ. وہاں ملے گا کچھ ان چیزوں کے صحیح استعمال کرنے کے بعد. یہ غلط فہمی بہت ساروں کو روک لیتی ہے کہ اگر ہو گئے دیکھنا وہاں بھی، میری اللہ سے بڑی دوستی ہے، مجھے بہت پیار ہے، وہ نام کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال اب یہ باتیں جب سنی، قال له صاحبه، اس نے کہا اپنے بھائی سے، دوست سے، وهو يحاوره، اور وہ اسے بحث مباحثہ کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے بنا سوار کر بالکل درست مرد بنا دیا. اب یہ دوست ہے نا, یہ اس کو سمجھا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی نا کہ غریب لوگوں کے ساتھ رہو, تو کم دولت والا جو ہوتا ہے بندے کو سنبھال لیتا ہے, کبھی بھی ذرا شیخیاں بگاڑے تو پھر اصلاح کی کوشش کرتا ہے. کہا دیکھو تم اس ذات کو چھوڑ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا کہاں سے. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا, لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. یہاں کون سے شرک کی بات ہے؟ کسی قبر پہ کھڑے ہونے کی بات ہوئی ہے؟ نہیں. یہاں صرف اس گفتگو سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بندہ مومن ایمان کی بلندیوں پہ تھا. لیکن نہ, اصل میں کیا تھا؟ لیکن اور انا, یہ دو لفظ ہیں. لیکن تو وہی ہے جو عربی میں ہوتا ہے, اردو میں ہوتا ہے لیکن, اور انا میں نے میں, تو دونوں کو سہولت کے لیے ملا دیا گیا لیکن نہ. ہاں کہ دیکھو میں تو ایسا نہیں ہوں جیسے تم ہو, میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا, مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں, میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ, اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوتا اپنے باغ میں. قلتا, تو کہتا, ماشاءاللہ, کیا خوب اللہ نے بنایا, یا جو اللہ نے بنایا, لا قوت الا باللہ, نہیں ہے قوت مگر اللہ کی. مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دیکھ کے تو خوش ہو. اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی اپنی یا کسی دوسرے کی اچھی چیز دیکھے تو ماشاءاللہ کہے تو نظر بد سے بچ جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ کہنا بندے کے تکبر کو بھی تو توڑتا ہے نا. آپ کہتے ہیں جی آدھا قرآن ہو گیا ہمارا, دل میں آتا ہے واہ دیکھا محنت کی نا, آئی اتنی دفعہ, اتنا پڑھا, اتنا لکھا. نہیں, کہیے ماشاءاللہ وہی ہوا جو اللہ نے چاہا. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا, اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں, کوئی بات نہیں. فاسا ربی ان یوتینی خیرا من جنتے, تو کوئی تعجب نہیں کہ میرا رب مجھ کو عطا فرما دے کوئی بہتر چیز تیرے باغ کی نسبت. ویرسل علیہا حسبانا من السماء, اور بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آسمانی عذاب. حسبان فولان کا وزن ہے, جیسے گرداب ہوتا ہے نا, کبھی آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو, تھنڈر سٹروم جیسے ہوتا ہے. اشارہ یہ ہے کہ تمہارے اس باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کوئی آفت توڑ سکتا ہے, کچھ بھی کوئی معاملہ ایسا بگڑ سکتا ہے جو تم نہیں سوچ رہے کہ اس وقت ہوگا. بدوا نہیں دے رہا, آگاہ کر رہا ہے. اور اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے چال چلن جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور فتوس بھی حسائی دن زلقا, اور ہو جائے تیرا یہ سر سبزو جادہ باغ ایک چٹیل میدان. زلقا کہتے ہیں قدم کے پھسلنے کو, پاؤں پھسلا دے, دلدل بن جائے. آج جس باغ کی رنگینی پہ تمہیں فخر ہے, ہو سکتا ہے کہ کل اس کے اوپر پتھر آئے. اسی لفظ حسبانہ کے بارے میں امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عذاب, اور ابن عباس کہتے ہیں حسبان سے مراد ہے آگ, اس پہ آگ آ جائے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے پتھراؤ ہو. اور حیتہ بھی سمری ہی کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں, یعنی کوئی بھی آسمانی یا زمینی آفت آئے اور تیرا باغ جل جائے, پھر ہوگا کیا تیرا حال؟ کہ تو کچھ بھی نہیں پا سکے گا. اور یہ سب نہ بھی ہو تو زمین سے بھی عذاب آ سکتا ہے. او یصبح ماؤها غورا, یا ہو جائے اس کا پانی خشک, یعنی پانی اتر جائے زمین میں. فلن تستطیع له طلبا, پھر تو تلاش کے باوجود اس کو پا نہ سکے گا. یعنی ڈرو, سمجھو تمہارا حال کیا ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ سکتا ہے اور تمہیں تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ جو لفظ حسبان ہے نا, یہ حسبانتن کی جمع ہے, حسبانتن. اس کا جب ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے تو بجلی کی کڑک, یعنی وہ دوست اس کو ڈرا رہا ہے کہ ایسی بڑی باتیں نہ کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کسی وقت بھی اللہ کی مرضی بدلے گی تو یہ تمہارا باغ ایک دلدل بنے گا اور تم اس میں گر جاؤ گے. وہ اوہے تبھی سماری ہی, اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا, سب ختم ہو گیا, احاطے میں آ گیا. ہمارے یہاں جیسے بولتے نا اوہی تبھی, یعنی اس کے اندر ساری چیزیں جو تھی وہ اللہ کے احاطے میں آ گئی. پس بہ یقلب کفیہ, اور کفے افسوس ملنے لگا اس نقصان پر جو علامہ انفق فیہا, اس باغ پر خرچ کیا تھا. ساری راس المال بھی گئی, محنت بھی گئی, وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اب وہ گرا پڑا تھا اپنے چھپروں پر، یعنی اس میں اگر کوئی بیلیں لگی ہوئی تھی تو وہ زمین پہ گر گئیں، کوئی گھروندہ بنا تھا تو وہ گر گیا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کا شریک کسی کو نہ بنایا ہوتا. کس کو بنایا تھا اس نے رب کا شریک؟ خود کو. سیلف پریزنگ کا شکار تھا، یعنی نفس کے فتنے کا شکار ہو گیا، خود کو بڑا بنانے لگا، کہا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. لیکن ہوا کیا؟ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، پس نہ ہوئی کوئی جماعت جو اس کو اللہ کے مقابلے میں مدد کرتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور کوئی اس کا بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا. منتصرا اور ینصرونا ایک ہی لفظ ہے، نون سواد را اس کا روٹ ہے. انتصار کہتے ہیں ظلم سے بچانا، بدلہ لینا، اور نصر عام مدد ہوتی ہے، یعنی اللہ نے اگر اس کے ساتھ ایسا کیا تو نعوذ باللہ کوئی اللہ سے بدلہ بھی لینے والا نہ اٹھا اس کی حمایت میں. اور ثابت کیا ہوا؟ کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں بادشاہت تو ایک اللہ کے لیے حق ہے. ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، وہ ہے بہترین ثواب دینے والا اور بہترین انجام کے اعتبار سے. یہاں پہ بات پوری ہوئی. ولایت کا لفظ جو ہے نصرت، مدد، کارسازی کے معنوں میں آتا ہے. سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں مَا لَهُم مِّن وَلَایَتِهِم، کیسے لوگوں کی پھر کوئی دوستی آپ کی نہیں ہونی چاہیے جو ایمان سے کفر کو پسند کرے. خلاصہ کیا تھا ساری بات کا؟ یہ اگلی آیتوں کی تمہید تھی، لیکن ابھی تک جو ہم نے اس میں سے بات سیکھی وہ کیا ہے کہ یہ دو مختلف کردار ہیں، ایک دنیا دار اور ایک دیندار، ایک ایمان والا اور ایک کفر والا، ایک متکبر اور ایک ہمبل عاجز. جس کو جو ملا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور جس سے جو چھینا ہے یہ اللہ کی رضا ہے. لہذا نہ مال برا ہے نہ اچھا ہے، اس کے لیے اچھا ہے جس نے اس کو پا کے رب کو راضی کر لیا، اور اس کے لیے برا ہے جس کو مال ملا اور اس نے اس کے بعد برے کام کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں مال کے فتنوں سے محفوظ رکھے. آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الکہف کے اندر جو فتنے ڈسکس ہوں گے، خاص طور پہ جیسے کہ ہم نے شان نزول میں دیکھا کہ سورت کے تعارف میں کہ فتنہ دجال کے مقابلے پہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اب آپ سوچئے ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. اکڑتے کیوں ہو؟ بڑے کیوں بنتے ہو؟ اصحاب کہف کا قصہ، فتنہ ایمان، ایمان کی ازمائش. اب یہ دوسرا قصہ ہم نے پڑھ لیا، فتنہ مال. اسی طرح آگے علم کے فتنے اور سلطنت اور اقتدار کے فتنوں کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو نعمت ہمیں دے وہ اس طرح کی دے کہ اس کو پا کر ہم اللہ کے قریب ہوں، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی الحمدللہ. کیسی لگی آج کی تفسیر سورۃ الکہف؟ کیا فیلنگس ہے اس سورۃ الکہف کے لیے؟ جتنا بھی ابھی تک سنا ہے بہت خوبصورت تھی. صحیح بات ہے، ایمان کو بڑھانے والی، ہماری اصلاح کرنے والی، اور انشاءاللہ کہنا سکھایا، پتا تھا لیکن شعور کے ساتھ ابھی دوبارہ سے کرنا ہے. کیونکہ ہم نے جیسے سٹارٹ میں ہی استاذہ جی نے، میری آواز لو ہے، میرے پاس تو مائک بھی فل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی ہر کام کے لیے نصیحت ہے. بالکل جی، ہر کام کے لیے نصیحت ہے. جی شروع سے آیت نمبر 14 سے تھوڑا سا مجھے شروع سے بتائیں، شروع میں کیا سیکھا ہے، کیونکہ ذرا جلد جلدی کریں گے ریکیپ، پھر آپ انشاءاللہ بریک ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تجوید اور ہماری نئی بک دوسری کے مسائل سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. جی کیا سیکھا آج کے لیسن، کیا لیا آپ نے؟ مجھے جو سب سے اچھی بات لگی ہے کہ دنیا کا مال شاکر بندے کو نقصان نہیں دیتا، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ غم میں ہو خوشی میں ہو، لیکن جب وہ خوشی میں زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے. اگر اس کو مل بھی جاتا ہے تو وہ ہر حال میں میانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور عاجزی اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جاتا ہے. تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے. سورہ کہف کا جیسے دو ابھی ذکر آ رہا ہے، اصحاب کہف کا ذکر آیا، اصحاب اصل جو جس پہ سورت ہے، ایک غار کا ذکر ہے، پھر ان نوجوان لڑکوں کا ذکر ہے. اس کی کیا سمجھ آئی آپ کو اپنے لیے؟ نوجوان جو لڑکے، کیونکہ کل سے ہمارا یہ لیسن چل رہا ہے، کل ہم نے آیا نمبر 18 تک کیا تھا، 26 کا کمپلیٹ ہونا تھا. پھر استاد نے دوبارہ بتایا، ان کی کچھ گنتی کی بتایا، پھر وہ سارا کچھ بتایا. کیا سبق لیا ہے اس سے؟ کسی چیز کو فوکس کس چیز کو کرنا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو کرنا ہے، واقعات کو نہیں کرنا. واقعات سے ہم لیسن لیں گے ہر قسم کے. جیسے سازر نے کہا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو علیحدہ چھوڑ دیا جاتا تو ہم ناؤز بلا کیا سے کیا کرنے شروع کرتے. ابھی بھی جاتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے رکھتے وہاں پہ بھی کرتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ ہم کم سے کم جو ہے غلط کام کریں، اور سب سے زیادہ قرآن سنت کو فالو کریں. خاص کر جو بار بار آپ کو یہی کہتی ہیں، جو ہم نے تفہیم سنت کی بکس بھی ساتھ کر رہے ہیں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، قرآن سے ہی. کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث وہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ خود سوچیں، آپ ویسے ٹرانسلیشن پڑھ لیں، سارا کچھ کر لیں، آپ کو کبھی اس قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. سسٹر کو سسٹرز کے چیٹ ڈسیبل ہے روم میں، پلیز دیکھیے. اچھا فرحانہ بھائی، سب کی چیٹنگ اوپن ہے، ایک تو پلیز چیک کر لیں. ٹرائی ٹو میسج آن واٹس ایپ. اچھا پتہ نہیں، شاید وہ پر ٹاک کا پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے. ویسے تو سب کے اوپن ہے. دیکھیں آپ نے صبح بھی میرے خود بلکہ کلاس کے دوران دو ایک دو دفعہ بند ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اینڈ کرن سسٹر کا، او ہو سوری، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، شاید یہ پر ٹاک کی پرابلم آ رہی ہے. واقعات اللہ پر چھوڑ دیں، احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جی یہ واقعات اسی لیے ہمیں بار بار بتائے جا رہے ہیں کہ اسے ہم سبق لیں، کیونکہ اسی سے ملتے جلتے آ رہے ہیں نا ہماری زندگی میں. خاص کر یہ بات جو دعا ہے نا، مجھے بہت اچھی لگی، جو کل بھی ہم نے سیکھی تھی، بلکہ ہم نے فإنی قریب میں پڑھی ہے، سورہ کہف میں آ رہی آیت نمبر 10 میں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ضرور اپنی دعا میں شامل کریں، اور ساتھ ساتھ اس کو یاد کریں. اور ابھی جو آج کا لیسن میں سب سے زیادہ خوبصورت بات کیا لگی آپ کو؟ واقعات کو بھی دیکھنا ہے، اور سب سے زیادہ کیا لگی بات؟ یہ ایک معجزہ تھا نا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کو کھول کے اللہ نے رکھا، پھر ان کو ان لوگوں نے کس طرح، مطلب ان کے اندر اللہ نے ایمان لایا تو وہ کس طرح چلے گئے تھے. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، نہ کہ لوگوں کی بات مانی. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ہم نے کسی کا برا نہیں کرنا. بعض دفعہ آپ سے ہو سکتا ہے لوگ ہائپر ہو جائیں، کوئی اس طرح کی بات کر دیں تو آپ کو غصہ آ جائے، تو ہمارا آگے سے کیا رویہ ہوگا؟ بالکل آرام سے بات کرنی ہے نا، صبر کے ساتھ. صبر ان جمیل ہوں. حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام کو یاد کر لینا، آیا 28 ویری انسپائرنگ. جب 3 دن کلاس ہوتے ہیں ایمان کا لیول بہت اچھا ہوتا ہے، اور کسی کی طرف دھیان نہیں جاتا، بٹ باقی 4 دن میں مینج کرنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا. یہی تو پریکٹس ہے سانیہ، یہی ہماری پریکٹس ہے. یہ شاید اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. اور سب سے زیادہ دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، گھر بیٹھ کے ہم ایک سہولت ملی. ہم ساتھ میں دیکھیں، جن کے بچے ہیں آپ میں، ہم بچے بھی ہیں، آپ ان کو سنبھال لیتے ہو، ساتھ میں اپنی کلاسز لے رہے ہو، ساتھ میں ان کو کھانا دے دیے. اگر آپ یہ اللہ نے یہ بھی سمجھے کہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے. میں ساتھ میں ظاہر اب گھر ہوں، ہنڈیا بھی بنا لی، بات کا ضرور پڑ. یہ میں اس لیے تھوڑی سی اگزامپل دے رہی ہوں کسی کا بجٹ. جیسے فرحانہ باجی، جو لوگ ہمارے اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جو عائشہ حالد ہیں، اور بھی ہیں، میرے میں سعدیہ ہے، کون ہے، یہ سارے لوگ جو ادھر سے یو ایس اے سے اس سائڈ سے لے رہے ہیں، ٹورانٹو سے اگر کہیں سے لیتے ہیں، ان کا بہت ارلی ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی ماشاء اللہ لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی نعمت دے دی ہے. محفلوں میں بیکار قسم کی باتوں سے بچنا، اور سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ کہیں اللہ نوز بٹ بیسٹ اف سم پیپل ٹاکنگ اباؤٹ ادرس. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، آپ نے ایسے ہی ہم نے کرنا ہے. بس ان کو دوسری سائڈ پہ لے گیا, بعض ایسی باتوں کو اگنور کر دیا, کیونکہ بحث ہم نے نہیں کرنی, ہم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے نہ کہ اللہ سے توڑنا ہے, صحیح ہے نا. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو ہے اگر نہیں کہتے کہ شور کے ساتھ ابھی آپ نے شامل کر لیں اپنی ڈکشنری میں, اپنے ووکیبلری میں, کیونکہ ہم نارملی کچھ بولتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم لوگ میرے گمان ہم سب ہی بولتے ہیں, ہمیں عادت بھی ہے بولنے کی اور ہم بولتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ لازمن آپ نے کرنا ہے اس لحاظ سے, ٹھیک ہے. اور پھر ابھی یہاں پہ ایک جو سب سے بڑی بات, دیکھیں وہ کتنا عرصہ رہے ہیں غار میں, اس کے باوجود ان کو نہیں پتا تھا, وہ کیا کہہ رہے تھے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس میں نکل کے تھا, کہ ہم نے حضرت عزیر کا تھا, وہ بھی اس طرح سو گئے تھے, سورہ بقرہ کا یاد کر لیجئے. تو یہ اللہ تعالی ہمیں مختلف قسم کے معجزات جو بتا رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے, یہ ہمارے لیے اس سے لیسن کیا لیا ابھی, یہ ان کا دن کا ڈیٹیل تھوڑی سی بتائے گی ہے, قبرستان سے گزرنا پڑھ کر دعا کریں. جی بالکل, ہمیں دعائیں بہت کم آتی ہیں, حالانکہ وہ اہل دیار یا اہل القبور بھی کہتے ہیں, مختلف دعائیں اس میں آپ کو مل جائیں گی یہ مسنون. پھر اس کے علاوہ اچھا یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے, یہاں پہ مس ہوتا ہے قرآن کا, ول یا لیپ ٹاپ, اس سے کیا سیکھے, آیت نمبر 19 ول یا لیپ ٹاپ نرمی جی, کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے نا, نرمی ہے اس کا میننگ بالکل. لیکن دیکھیے پورے آنکھ کا یہاں پہ مس ہو رہا ہے نا ورڈ, ٹاکنگ سافٹلی, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, ٹاکنگ سافٹلی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جی نائلا کا ہو رہا تھا اور کرن کا دونوں سے, لیکن دیکھیں اگر صاحب ہمیں پرابلم کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, ہم نے کسی کا ٹیکس آپ لوگ بھی نہ لکھ سکتے, اگر ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے نا جب سب کو سب پہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, صحیح. جب بات ہمیں غصہ آتا ہے یا ہمیں کوئی غصہ دلاتا ہے, ہمارا رویہ کوشش کرتے جانا ہے مسلسل, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہماری بچپن کی عادت ہوتی ہے نا وہ جاتے جاتے ہمیں ٹائم بران ہے, ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی ہر قسم کی, تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی بھی ہوگی نہیں ہوں گی, لیکن پریپیئر کرنا ہے, صحیح جی. اور آج کا جو ہے یہ جو تھا آیت نمبر جو ہے 24 میں آ جائے, اللہ شاہ اللہ وسط ربا کا اضاء نصیب, اور جب یہ کہ چاہے اللہ اور یاد کرو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ, آیت نمبر 24 میں یہ کیوں کہا گیا, پھر قل اللہ عالم بما لبثوا, اچھا اللہ صلی اللہ نیم اللطیف ہے, کا نام جو ہے یہ اللطیف ہے. اور جی نائلا اور کرن آپ اپنا ایک دفعہ میرے حال میں آپ کو میرے حال میں ابھی تو کلاس جیسے بریک ہوگی آف کر کے اپنا لیپ ٹاپ کو دوبارہ سے آپ آن کریں, میرے حال میں تو ہو جائے گا, اگر موبائل پہ بھی ہے نا ان شاء اللہ یہ آپ کا دوبارہ سے واپس ہو جائے گا, صحیح. پھر دیکھیں ان بار بار یہ دیکھیں جتنی بھی باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں نا, تو بار بار کیا کہا جا رہی ہے, خاص کر جو دیکھیں آیت نمبر 28 میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, روک رکھیے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح کے وقت شام کو, اور چاہتے ہیں اس کا چہرہ امنا, پھر یہ اپنے دونوں ہاتھوں ان سے, اور تم چاہتے ہو زینت دنیا کی, اور تم اتنا تم اطاعت کرو جس کو غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو. کتنی خوبصورت بار بار جس واقعات بیان کر کے اور سارا کچھ بتا کے, تو بار بار ہمیں کن لوگوں کی طرف الٹایا جا رہا ہے, جو اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو فالو کرنا ہے, نہ کہ دوسرے لوگوں کو جو غلط سائڈ پہ جائیں. بس وہ یہ کہتے ہیں نا, یہاں تک بھی تانے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کون سا نیک ہے, فلاں یہ کر لے اس نے کیا کر لے, اس طرح کی باتوں سے بالکل گریز کرنا ہے, بلکہ دوسروں کو منع کرنا ہے کہ کسی کی نماز پہ کسی چیز پہ تنقید نہیں کرنی, کیونکہ ایک اس کی بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے ہم انسان کو پورا غلط کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ انسان بذات خود برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ نے ابھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل جو ہماری کل میرے ذہن میں نے کل تو ہمیں ذرا فرائیڈے ہے, نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ تعالی العزیز سورہ الکہف جو ہمارا جو آگے چلے گا تو وہ بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے. آج کا جو ہم نے جتنا سیکھا اس پہ کوشش کریں کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, قسم بھی کھائیں تب بھی انشاءاللہ کہنی چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہر کام میں ہر کام, اور یہاں پہ جو جنت کا اور ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں آپ کو جو جنت ہے اتنی اچھی قرآن نے خود سے جو تصویر بتا دی ہے, پکچر بیان کی ہے, باغات ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی نہریں. تو میرے حال میں ہر میں سے ہر کوئی چاہے گا ہم اس باغ میں اس جنت میں جائیں, اور اس کے لیے وہ اتنی آسان نہیں ہے. اس کے لیے دعا کیا کرے اللہ معنی اصل کل جنت دل پھر دوست, پھر دوست کا سوال کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ حضور کے استاذہ میں بھی کافی جگہ پہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی سوال کرو تو جنت الفر دوست کا سوال کرو, کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے نا. اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی استغفار کی کثرت, ابھی ان شاء اللہ ہماری آج کی بک جو ہے درود شریف کے مسائل, اس میں اگر جو درود بھی آئیں گے وہ بھی کوشش کرنی ہے دعائیں یاد کر, جیسے ابھی کہا تھا کہ یہاں پہ دیکھیں دجال کے خاتمے کے لیے کہا گیا ہے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے. ساری تو نہیں کر سکتے, پہلی ٹن آیات یاد کر لیں, کوشش کریں کہ ہم جو ساتھ ساتھ لے کے کریں گے. 4 days آپ کو جو ملتے ہیں یہ سمجھ لیں آپ کو اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں کہ اس میں اپنا سارا کور کر لیں. گھر کو تو آلریڈی لے کے چلتے ہیں, ڈیلی لے کے چل رہے ہیں, لیکن ان چیزوں کو لازمن آپ نے ساتھ لے کے کرنا ہے. اور لاسٹ میں صرف 1 منٹ اور, لیکن شکر آپ کو بریک دیتی ہوں. جو آخری واقعہ ہے ابھی جو انہوں نے بتایا ہے, ایک نے شکر ادا کیا, ایک نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی کیونکہ اس کے اندر تکبر آ گیا. یہ جو دو چیزوں کا سازہ جن خلاصہ آگے بیان کیا تھا نا کہ دنیا دار اور دین دار, کفر اور ایمان, ایک متکبر ہے ایک عاجز ہے, تو ہم نے بھی اپنے آپ کو ان کیٹیگریز میں دیکھنا ہے کہ ہم کس میں, ہم دنیا دار ہیں یا دین دار ہیں, یا دین دار بار کے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ان چیزوں کو لازمن ساتھ لے کے کریے گا, اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے. مس خاص کر یہ والی دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی اعلیٰ دعاتک, ہمیں جمائے رکھے. اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں گے, اور یہ والی دعا بھی ہے, اللہم آتی نفسی تقواہا فزکہا انت ولیہا ومولاہا. جتنی آپ کو آتی ہیں دعائیں, جو نہیں ہے صبح شام کی دعائیں, یہ لازمن پڑھا کریں, لازمن آپ نے اوپر لازم کر لیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک, انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی تجوید, اور انشاءاللہ ہم آج نئی بک سٹارٹ کریں گے درود شریف کے مسائل. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, رسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, ادعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يغلبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, ادعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يغلبنا. كتاب الله لا شيء سواه يغلبنا, كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى
عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرفها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرفها الأمة بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا
كتاب الله يهذبنا
العمل به
كتاب الله
يهذبنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرفها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرفها الأمة بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألا تنضي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القراه وأضيئي أفئدة الحفظ هي حلق الذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
يمنحها
يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر
یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان لا مکان
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ
سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے ترا وتعز من تشاء وتذل من تشاء جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شہرت سے تو قریب ہے میرے خدا
سبحان اللہ والحمد
رحیم، اے اللہ تو ہی کریم، محتاج ہے تیرے تک کے سب شاہ و گدا، خدایا کر نظر ہم ہے بے خبر، شہرت سے تو قریب ہے میرے خدا،
تعبدا ورقا لبيك مرهوبا بحسن النعماء والفضل الحسن.
اللهم لك الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكاها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے آپ سب لوگ؟ بہت ہی خوبصورت سورہ کے ساتھ سورہ کہف. سبحان اللہ, اس سورہ میں تو ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ان سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے, عمل کی کوشش بھی, ایمان, پختہ یقین اور تقوی, یہ چیزیں ہمیں اس سورہ سے بھی ملیں گی. اور پھر ہم جب مختلف واقعات دیکھیں گے تو ایک مومن, حق بات کرنے والا, اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں اور ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے علم سیکھنا ہے, یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے. اگر کبھی کسی کو بادشاہت ملتی ہے یا کسی بھی لیول پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, یہ بھی ہم اس سورہ کہف میں انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے. کیسی لگی آپ لوگوں کو سورہ کہف؟ ہر جمعے کو پڑھنے کا اجر و ثواب آپ سمجھ میں آیا ہوگا نا کہ اس میں کتنی, جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کے لیے کہی کہ تزکیہ کرو اپنا, بار بار ریمائنڈرز ہیں, تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں ان سورہ میں جن کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جتنی عمل کی باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگ اپنا تجوید کا لیسن نہیں کر سکے تھے, آج ہم سورہ الکہف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 44 تک انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. آپ لوگ اپنے مصحف ریڈی رکھیں, پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, پریکٹس ساتھ ساتھ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور پھر آپ جب ہر جمعہ پڑھیں گے تو پھر دیکھیے گا آپ کو اس کا حسن اور زیادہ دوبالا بھی ہو جائے گا اور فہم بڑھے گا اور دل کرے گا کہ میں اس سورہ کو پڑھتی جاؤں, اور پھر ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں نقش ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Last number 150, item 1 to 18, Surah Al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا حسنا
يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
فلعلك باخ نفسك على
هذا الحديث أسفا
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض.
والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين.
لولا يأتون عليهم بسلطان بين.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم
ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه
ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه
ذلك من آيات الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
جی یہاں پہ لسن پڑھاتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدني علما رب زدني علما لسن نمبر 151 آیت نمبر 19-44 سورۃ الکہف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذا
فلينظر أيها أزكى
بوارثكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى
طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم
ولن تفلحوا أبدا
في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا
ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تسمع فيهم منهم أحدا
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
إلا أن يشاء الله
إلا أن يشاء الله
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
ما لهم
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته
ولن تجد من دونه ملتحدا
ولن تجد من دونه ملتحدا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم
تريد زينة الحياة الدنيا
تريد زينة الحياة
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن
وقل الحق من ربكم فمن شاء
ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء
بئس الشراب
بئس الشراب
وساءت مرتفقا
وساءت مرتفقا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن سنا عملا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن ضيعوا أجر من أحسن عملا
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت تحتهم الأنهار
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا
من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنات
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا آتت أكلها ولم تظلم
منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
كلتا الجنتين آتت أولها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
وفجرنا خلالهما نهرا
وفجرنا خلالهما نهرا
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره
وكان له ثمر فقال لصاحبه
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنة وهو ظالم لنفسه
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى
وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سباك رجلا
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا
من السماء فتصبح صعيدا زلقا
حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي
تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا
ولم تكن له فئة هنالك الولاية لله الحق
هو خير ثوابا وخير عقبا
ہم پر مالا سن پڑتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر واسطہ جزاک تاریم. الحمدللہ ہمارا لیسن یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کو ساتھ ریڈ بھی کیا ہوگا اور اپنی جو مسٹیکس ہیں ان کو بھی مارک کیا ہوگا. اور آپ لوگ اب اپنے رولز اپلائی کرتے ہیں جو جو آپ نے اب تک کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ پوری کوشش کیا کریں اور تجوید کلاس میں آنے سے پہلے یوں کیا کریں کہ آپ ایک دفعہ اپنے تجوید کے بھی رول سارے ریوائز کر لیا کریں یا دن میں ہوم ورک جس طرح ہم اپنا کرتے ہیں تفسیر کا ریوائز کرتے ہیں تو اسی طرح تجوید کے لیسن کو بھی روز ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو وہ کبھی بھولے گا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی عطا فرمائے بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے کی قرآن کا شوق لگائے رکھے. اور ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی کہ امام خانہ کعبہ کا خطبہ تھا تو اس کی کسی نے ٹرانسلیشن بھیجی ہوئی تھی تو بہت وہ ایسے روح کو ہلا دینے والی تھی کہ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنے بیگ میں ایک سوراخ بھی کیا ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر اس کے ساتھ ہم غیبت کر جاتے ہیں جھوٹ بول جاتے ہیں کسی کی بے ادبی یعنی ریسپیکٹ فل نہیں رہتے بڑوں کے لیے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ہم نیکیاں کر کے اس بیگ میں جو ایک سوراخ ہے اس میں سے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اب ہمیں انشاءاللہ تعالی اس بات بھی کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم کثرت سے استغفار بھی کرتے رہے اور جہاں جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں شیطان کے شر سے, کہ جب ہمیں نیکی کا اللہ تعالیٰ اتنا موقع دے دیتا ہے تو کہیں ہم اپنی نیکیاں ضائع کرنے والے نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے, اپنا خود احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ بیسیکلی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی طرف راغب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب خود اس کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کر سکیں, اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں اور اپنے اعمال کو اس ایک ایسے بیگ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. جزاک اللہ خیر واسطہ جزا. آج انشاءاللہ تعالی کلاس کو اپنے یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں بشرط زندگی پہ ٹیوزڈے کو. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سفر بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, یوں لگتا ہے کہ بس ایسے پر لگا کے تین دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں اور پھر ویک کا پتہ نہیں چلتا. تو اس قیمتی وقت کو ہمیں سب کو گریب کرنا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.